أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الہدیٰ ٹی وی کو جوائن کیا, اور یہ بھی بات آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ ہم ماہ سفر کی مناسبت سے اربعین میں پائے جانے والے مختلف پہلو اور مختلف مطالب مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج جو ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ہمیشہ یہ وقت کی ضرورت رہی ہے اور آج کے زمانے میں مزید ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ اس موضوع کی طرف توجہ کیے بغیر امت مسلمہ کبھی بھی رشد و ترقی نہیں کر سکتی, اور وہ موضوع ہے اربعین و وحدت اسلامی. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ارتضیٰ حسن رضوی صاحب کو اور جناب مولانا سید حسن عسکری صاحب کو, کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ تشریف لائے آپ اور اس اہم موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. آپ صاحب, ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. وحدت جو ہے وہ ارادہ ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں, اور پھر ظرفیت جو اربعین کے اندر موجود ہے کہ اربعین کیسے امت مسلمہ کو واحد کر سکتی ہے, اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ رب دینے کی کوشش آپ بزرگان کریں گے انشاءاللہ, بات ہوگی اس کے اوپر. تو لہذا پہلی جو مطلب ہے, پہلا مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وحدت کے بارے میں قرآن و سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین. کل انشاءاللہ اربعین میں ذوق و شوق سے ہمارے تمام مومنین پوری دنیا میں اپنی بھرپور شرکت کے ذریعے سے اس کا مظہر پیش کریں گے کہ وحدت کسے کہتے ہیں. اگر کرونا کی وجہ سے ہم کربلا میں بہت بڑی تعداد میں نہیں پہنچ سکتے, تو کم از کم ہمارا یہ پورا کا پورا یہ منصوبہ ہونا چاہیے اور یہ پلان ہونا چاہیے, اور اسے ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے کہ ہم بالکل اپنے اپنے ملکوں میں اتنا عظیم الشان اس وحدت کا مظاہرہ کریں اس اربعین واک کے ذریعے سے, اور پھر اسی کو جلوس سے متصل کریں تاکہ ایک عظیم الشان جو ہے وہ وحدت کا مظاہرہ ہو. تو قرآن کے اندر اس موضوع پہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ مفاہیم بیان ہوئے ہیں. بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو ہر مومن کے ہر مسلمان کے ذہنوں میں مجسم ہے, لیکن اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. وہ مشہور آیت جو ہے وہ تسمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو, بہت ہی مشہور آیت سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت, سب کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے بغیر وحدت ممکن نہیں ہے. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہی توحید کا نظریہ, وہی قرآن, وہی نبوت, یہ وہ مفاہیم ہیں کہ جو انسان کو وحدت کی طرف جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. بس یہ جو توحید ہے, یہ جو قرآن مجید ہے, یہ جو نبوت کا نظریہ ہے, یہ مسلمانوں میں بغیر کسی فرق کے تمام مسالک جو ہیں وہ اس پہ اتفاق نظر رکھتے ہیں, جو کرائٹیریا بن سکتا ہے اتحاد کا. اور امپورٹنٹ جو بیان کیا اس آیت میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بس کرو نعمت اللہ علیکم اسکن تم آدان, جب آپس میں جو ہے اختلافات اور دشمنیاں, اور اس وقت عروج پر ہے, دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ہتھیار اس کے پاس کیا ہے؟ تفرقہ, کیونکہ وہ باہر سے تو فائٹ نہیں کر سکا, اس نے بہت کوششیں کیں امت مسلمہ میں, نہیں ناکام رہا, تو اب اس کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ چاہے منافق ہو چاہے کفار ہوں, ان کا یہی حرب ہے کہ وہ. تو خدا فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, خدا وند نے یہ وحدت اور یہ ہمبستگی اور یہ دلوں میں محبت مسلمانوں کے ڈالی ہے, جس کی ارزش کو اور اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, کہ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے جس کو نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہے خدا وند, اور اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. اور حتیٰ ایک آیت کے اندر جو ہے وہ اس کو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اگر ہم جو کچھ کائنات کے اندر مادی ذرائع مادی چیزیں موجود ہیں اگر ہم ان کو انفاق کر دیں خدا کی راہ, پھر بھی ہمیں یہ نعمت جو خدا نے ہمارے دلوں میں محبت رکھی ہے بندوان مسلمان کہ ہم پیغمبر اسلام کی امت ہیں, یہ کہیں پہ بھی ہم سے نہیں چھن سکتی. اور جو لوگ جو ہیں مذہب اہل بیت کے حامل ہیں اور علی کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک اور نعمت جو ہے وہ اضافہ ہو جاتی ہے کہ وہ مسلمان جو محبت اہل بیت کے دائرے میں آ گئے, تو ان کے لیے ایک اور ایک ملاک بن گیا ہے, کرائٹیریا بن گیا ہے کہ وہ اس پہ بھی وحدت جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں, اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر ظاہر بات ہے وحدت کا دوسرا چہرہ اگر بھی ہم تھوڑا سا ڈکشنری اور اس کے حوالے سے بھی وحدت کے معنی کو کھول دیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے بہت کلیئر سمجھ میں آ جائے ہم وحدت سے کیا مراد لیتے ہیں. وحدت جو ہے ڈکشنری کے اندر اور لغت کے اندر جو ہے دو چیزوں کا ایک ہو جانا ہے. خوب دو چیزوں کا ایک ہو جانا یعنی اکٹھا ہو جانا, یعنی کیا؟ یعنی متحد ہو جانا. امت مسلمہ کے مختلف مکاتب ہیں, مختلف مذاہب ہیں, تو کیا ہم اس سے یہ مراد لیں گے کہ وہ اپنے نظریات کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے مذہب بنے ہیں؟ خوب ظاہر بات ہے کہ یہ طے ہے کہ کوئی بھی وحدت کا یہ معنی جو ہے وہ قبول بھی نہیں کرے گا اور لے گا بھی نہیں معنی کو. کیوں؟ کیونکہ مذہب بنے ہی کچھ اصولوں کی بنا پر ہیں, اور وہ اصول مذہب جو ہیں وہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے جدا کرتے ہیں.
اور جو وحدت کے داعی ہیں ان کا بھی کہنا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریات چھوڑ دیں.
بالکل ایسا ہی امکان بھی نہیں ہے, نظریات میں بھی نہیں ہے. بس پھر وحدت کا کیا معنی ہے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر سے لغت میں کہتے ہیں ایک ہونا اور ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ اصول مذہب جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. تو یہاں پر اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے لیے ایک راہ حل بالکل وحدت کے ذریعے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے اصول و مذہب پہ باقی رہیں لیکن دوسرے کے بھی اصول و مذہب پہ آپ جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتے. یہ پہلا کرائیٹیریا. بس کن چیزوں میں وحدت مراد ہے؟ ان تمام چیزوں میں وحدت مراد ہے کہ جو اصول و مذہب کے علاوہ ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ جن پہ اتفاق ہے ہمارا. اب جب ہم کلیات کی بات کرتے ہیں تو کن چیزوں پہ جو ہے امت مسلمہ ایک امت بن سکتی ہے؟ تو پہلی چیز یہی ہے کہ توحید. توحید پہ کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اور سب لوگ توحید کے ماننے والے ہیں. یہ خدا جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتا ہے, اکٹھا کر سکتا ہے اور محبت قائم ہو سکتی ہے. بہت زیادہ اشارہ کر. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ امت محمدی ہے. جب ہم امت محمدی ہیں تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم تفرقہ کریں؟ ابھی آیت کی تلاوت ہوئی کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جزی اختلافات کو ملاک بنا کے کیا کریں, آپس میں دست و گریبان ہو جائیں. اور وائے ہو ایسے علماء پر, تف ہو ایسے علماء پر جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو کہ علمی طور پر آپس میں ڈسکس ہونے چاہیے ان کو عوام تک لے کے جاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں. اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ آیا ان جلس و جلوس کے ذریعے سے کوئی علمی بحث ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں؟ قطعا نہیں سمجھ سکتے. بس اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں, امام خمینی فرماتے ہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا دشمن کے اعلیٰ کار ہیں. دونوں میں سے ایک اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ وہ علت ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں اختلاف ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تفرقہ اور وحدت ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. جب بھی ہم وحدت کی بات کریں گے تو آپ کو تفرقے کو سمجھنا پڑے گا, تفرقے کے راستوں کو بھی بند کرنا ہوگا. اگر آپ نے تفرقوں کو راستوں کو بند کر دیا اور وحدت کی کوشش کی تو کامیاب ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نے تفرقوں کے راستوں کو بند نہیں کیا اور وحدت کی طرف قدم بڑھائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اور وحدت کی مثال حدیث میں اگر ہم تھوڑا بہت آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں خود سیرت عملیہ پیغمبر اسلام میں نظر آتا ہے کہ ظاہر بات ہے جب جو ہے وہ مہاجرین مدینہ کی طرف گئے اور وہاں موجود تھے انصار موجود تھے تو آپس میں کلچرل ڈفرینسز موجود تھے. مکہ کے مزاج اور تھا, مدینہ کا مزاج اور تھا, قبائلی اختلاف موجود تھے اور یہ تمام اختلافات چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے جن سے تھوڑی بہت ناچاقیاں ہوتی تھیں. صیغہ اخوت ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ ان تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کے پیغمبر اسلام نے ایک ایسا راستہ دیا کہ آپ صیغہ اخوت پڑھیں, آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو حضرت علی کو اپنا بھائی بناتے ہیں اور یہ مظہر پیش کرتے ہیں کہ بالکل صیغہ اخوت کے ذریعے سے ایک اتحاد ممکن ہے. خود مولا کائنات کی سیرت بہت بڑا مصداق ہے ہمارے لیے کہ اختلافات ہمیں معلوم ہیں کہ یہ جو پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد دو اختلاف, دو گروہ وجود میں آئے تو بالآخر حضرت علی کا پوائنٹ آف ویو اور تھا اور ثقیفے میں جو مقابل تھے ان کا پوائنٹ آف ویو اور تھا. اس پوائنٹ آف ویو کے اختلافی پوائنٹ آف ویو کے ہونے کے باوجود
اسلام کو
باوجود یہ کہ ہمارے مذہب کے حساب سے حضرت علی جو ہے بالکل بلا فصل جو ہے وہ خلیفہ اور امام تھے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی ایسی حکمت عملی کی طرف قدم نہیں بڑھائے جس سے اختلاف امت مسلمہ میں آئے اور امت مسلمہ کمزور ہو اور دشمن غالب ہو جائے. بس ہمیں عملی طور پہ بھی مولا کائنات کے ماننے والوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ مقدم کیا چیز ہے, وحدت مقدم ہے اور اس کے لیے مسئلہ اختیار کر سکتے ہیں.
یعنی بہت اچھا ایک نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی. واقعاً اگر توجہ کر لیں اس کے اوپر تو ایک رائے حل ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہمارا جو باہر کا دشمن ہے, اسلام سے باہر کا دشمن, وہ قوی ہے اور امت مسلمہ جو ہے اگر اختلاف میں پڑ گئی تو یہ اسلام ہی کو جو ہے وہ نابود کر دیں گے. تو امام علی علیہ السلام نے اس اختلاف کی فضا کو ختم کیا اور اس وحدت کے مظہر کو جو ہے وہ دکھایا کر کے, اور اسلام کو مضبوطی سے جو ہے وہ سنبھال کے رکھا, کیونکہ امام کا ایک وظیفہ جو ہے وہ حفظ اسلام ہے, کہ امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو انجام دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمارے ہاتھ میں اس لیے پہنچا ہے.
جی, اور اس میں پیغمبر اسلام کی جو حدیث کی, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, وحدت کا خیال نہیں رکھیں گے, بعض لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی مولا کہنا تھا علی ابن ابی طالب نے, اگر ان کا حق تھا تو کیوں نہیں مطالبہ کیا. تو یہاں پر جو یہی نقطہ جو ہم نے بیان کیا, پیغمبر اسلام نے ایک حدیث کے ذریعے سے بیان کیا, لا تختلفوا فإنّ من کان قبلکم اختلفوا, کیا ہوا پھر, فہلکوا. تو آپ کی پچھلی قوموں کی طرف تاریخ کا مطالعہ کریں, جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئیں. تو اگر امت مسلمہ کو بچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے, یہ اختلاف سے بچنا ہے. یہ تو امت مسلمہ کے حوالے سے. ایک اور حدیث پیغمبر اسلام سے ملتی ہے جو اتحاد بین المؤمنین کی بات کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشید بعضہ بعضا. یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کے مختلف اسٹرکچر کے پارٹ ہوتے ہیں, مومن ایک دوسرے کی نسبت کیا رکھتے ہیں, ہر ایک بلڈنگ کا ایک پلر ہے. وہ کیا ہوگا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر جوائنٹ ہو جائیں گے تو بلڈنگ مضبوط ہو جائے گی, لیکن اگر اس پلرز کو ہٹا دیں, جدا کر دیں مومن کو,
عمارت گر
جائے. اب چاہے آپ جزی اختلاف کی بنا پہ جدا ہو جائیں, اختلاف نظر ایک ترقی کا باعث ہے. علمی ترقی ہوتی ہی اختلاف نظر کی بنا پر ہے, اور مذہب اہل بیت کا تو پورا نظام ہی اس پہ بیس کرتا ہے کہ یہاں پر ہمارے حوزہ علمیہ قوم, حوزہ علمیہ نجف, حوزہ علمیہ شام میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے, اور قرآن و سنت کے بارے میں اختلاف نظر, اپنے اپنے نظریات پیش کیے جاتے ہیں. بس ہمیں یہ راستہ دکھایا, چاہے مسلمین کے اندر ہلاکت ہے اگر اختلاف کریں گے, اور مومنین کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قربت اگر اختیار کریں, اختلاف جزئی جو ہے آپس میں مباحثہ کے ذریعے
وہ تو حل ہو جاتا ہے,
اور وہ بہت ہی اچھا.
بالکل, بہت شکریہ آغا صاحب. میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اربعین و وحدت اسلامی ہے, آغا صاحب نے بہت خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ جو ہے وہ وحدت کی اہمیت قرآن کی روح سے اور روایات کی روح سے جو ہے وہ بیان فرما دیا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وحدت کے جو جس کے اوپر قرآن اتنی تاکید کر رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وحدت قرآنی حکم ہے, تو اب اربعین کے اندر کیسے اس کے اندر ظرفیت موجود ہے کہ امت مسلمہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے؟
جی ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی, جیسا کہ سید بزرگوار نے وحدت کے حوالے سے اسلامی منابع میں وحدت کا مقام, وحدت کی تفصیل اور اس کی حقیقت پر روشنی ڈالی, میں بھی ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں وحدت کے حوالے سے, پھر آ کر اس کو اربعین کے ساتھ ارتباط دیتے ہیں. دیکھیں, وحدت ایک محکمات اسلام میں سے اصول ہے, ایک ضروریات گویا ضروریات دین میں سے ہے, اور یہ جو وحدت ہے اس کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے آئین میں, یہ جو ظاہری آئین ہے, تشریعی آئین ہے, دینی آئین ہے, اس میں ہی وحدت نہیں حکم, بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نظام بھی موجود ہے, نظام تکوینی, یعنی عالم کائنات, پوری کائنات پر تکوینی حوالے سے, کہکشانوں میں سورج, چاند, ستارے, درخت, خوب پانی چل رہے ہیں, دریا ہیں, سمندر, ان سب تکوینی چیزوں میں, اس پوری کائنات میں, تکوینیات میں بھی وحدت کار فرما ہے. تھوڑی سی اگر اصول وحدت سے ذرا بھر بھی دائیں بائیں ہو یہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. قیامت اسی چیز کا نام ہے کہ اس کے اندر وحدت ٹوٹ جائے گی. جب وحدت ٹوٹے گی تو ظاہر ہے یہ کائنات تباہ ہو جائے گی. لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی میں وحدت ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اے انسان, تو نے اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے, تعلیمات خدا پر عمل کرنا ہے, تو اپنے آئینی نظام میں بھی اور تشریعی نظام میں بھی کیا کر, وحدت کو غلبہ دے, حاکم کر, اپنی پوری زندگی میں وحدت ہو, حکومت ہو اور حکم فرما ہو. اور ظاہر ہے پوری کی پوری جو تعلیمات ہیں اسلام کی گویا چھلک رہی ہیں وحدت سے. ایک ایک چیز, مثلا آپ نماز کی مثال دیکھ لیں. خوب, نماز فردی میں نماز ہو سکتی تھی اور ہو بھی سکتی ہے, ظاہر ہے اسلام نے اجازت دی ہے کہ انسان فرد, لیکن کتنی زیادہ تاکید ہے نماز جماعت کی, کتنی زیادہ تاکید ہے نماز جمعہ کی, اور نماز جمعہ کے لیے باقاعدہ فاصلہ رکھا گیا ہے کہ اتنے کلومیٹر کے اندر اندر ایک جو ہے وہ اجتماع بڑا برگزار. پھر اسی طرح حج کا اتنا بڑا اجتماع ہو, بس یہ سارے کے. اسی طرح روزے کی مثال دیکھ لیں, روزے میں پورے سال میں صرف ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ واجب کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک فضا ہو, ایک ماحول ہو, سارے مومنین مل کر خدا کی طرف سفر کریں, ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہو کہ جس میں انسان خدا کی طرف سفر کرے. بس یہ چیزیں ہر ہر حکم میں وحدت ہمیں ملتی ہے. اور بس یہ جو وحدت کا حکم ہے, یہ صرف اس کو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اقلیت میں ہیں, چاہے ہم شیعہ اقلیت میں, چاہے سنی اقلیت میں, چاہے مسلمان اقلیت میں پوری دنیا میں, تو ہمیں جو ہے وحدت کرنی چاہیے. نہ نہ نہ, ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ وحدت چاہے ہم اکثریت میں ہی کیوں نہ ہوں, شیعہ اکثریت میں ہو جائیں, سنی اکثریت میں ہو جائیں, یا مسلمان اکثریت میں ہو جائیں, پھر بھی دیگر مذاہب کے ساتھ, دیگر مسالک کے ساتھ, دیگر ادیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وحدت والا حکم اپنی جگہ مسلم ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اے مومنوں, اپنے وحدت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا, نہیں چھوڑنا. بس یہ جس طرح نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, اسی طرح ہر دور میں, چاہے آپ کسی ملک میں اکثریت ہی کیوں نہ ہو ایک مسلک کے, اس میں وحدت کے اصولوں سے حتماً جو ہے وہ روگردانی نہیں کرنی. یہ واجب ہے ہر آدمی پر, ہر مومن اور ہر مسلمان پر. اسی مطلب کو ایک محقق ہیں مصر کے, شیخ تاج الدین حلالی, انہوں نے بھی اس مطلب کو کھول کر بیان کیا ہے کہ وحدت واقعاً اس وقت عالم اسلام کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدیہ ہے اور واجب ہے, خدا کی طرف سے فریضہ ہے. اب وحدت جس طرح کہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بڑے عقلی اور فطری اور جو ہے وہ عقلانی بنیادیں فراہم کی ہیں انسان کی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک احساساتی پہلو بھی رکھا ہے, عواطفی پہلو بھی رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے کہ انسان احساساتی اور عواطفی پہلو سے بھی اپنے اسی ہدف کی طرف گامزن رہے. مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں, آج کل کے جو لوگ ہیں, خوب مثلا ہیومنسٹ لوگ ہیں, سیکولر لوگ ہیں, انہوں نے دین محوری چھوڑ دی, خدا محوری چھوڑ دی, بلکہ کیا کیا, آئے اور انسان کی بنیاد پر, ہیومنزم کی بنیاد پر اپنا ایک انسانی نظام قائم کر لیا. اس کی مثالیں آپ کو مختلف مناطق میں مل سکتی ہیں, چائنا میں, جاپان میں, خوب یورپ میں, کہ جن لوگوں نے آئین بنایا ہے, انسانی آئین بنائے خدا کے آئین, خدا کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا, خوب انہوں نے بھی آ کر کوشش کی کہ مثلا عوام کو, اپنے پیروکاروں کو احساسات اور عواطف کے حوالے سے بیلنس کیا جائے, ان کے احساساتی میدان میں بھی ان کو اپنے مکتب کی طرف جہت دی جائے, ڈائریکشن ان کی دی جائے, احساساتی موارد میں بھی ان کے خوشی کے پروگرام رکھیں, ان کے غمی کے پروگرام رکھیں. ان میں انہوں نے ظاہر ہے ایسا نظام نہیں بنایا کہ جو ان کے مکتب کے ساتھ ٹکراتا ہو, بلکہ ایسا ان کو جہت دی ہے اور سمت دی ہے کہ جو ان کے اپنے مکتب کے ساتھ ہمانگی رکھتی ہو, اتفاق رکھتی. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں, اگر آپ انسان پرستی کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے, اور انسان کے اندر جو جو ضروریات تھیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تعلیمات فراہم کی ہیں. اور حکم ہے اہل بیت کا قرآن مجید میں کہ آپ نے خوشی کیسے منانی ہے, جشن کیسے منانے ہیں, غمی کیسے منانی ہے. اہل بیت نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش رہتا ہے اور ہماری غمی میں غمگین رہتا ہے. اسی طرح باقاعدہ مراسم اور مناسبتیں تعین کی ہیں اسلام نے کہ فلاں دن جو ہے وہ آپ خوشی کا منائیں, عید منائیں. اسی طرح غم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رو کر, خوف اور گریہ کے ساتھ جو خدا کی بارگاہ میں حاضر. یہ ساری کے سارے احساسات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہت دی ہے کہ انسان اپنی اس معنوی معراج اور معنوی عروج کی طرف سفر کرے. بس یہ جو اربعین ہے, اب اربعین پہ آئیں, یہ اربعین گویا ایک الہی تدبیر تھی, اور میں قربان جاؤں رہبر معظم, خدا ان کو اپنی حفظ و امان میں فرمایا. بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا خدا نے, رہبر معظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان اہل بیت کے ذریعے سے امت کے اندر حسینی تحریک کو ابدیت اور ہمیشگی فراہم کرنے کے لیے اربعین جیسا کارنامہ سر انجام دلوایا ہے اہل بیت کے ذریعے سے. یعنی اس وقت جو اہل بیت نے اس پر تاکید کی ہے یا وہ جو واقعہ ملتا ہے وہ اس کو ہم اتفاقاً سمجھ لیں یا اس پر آ کر کوئی بندہ اعتراض کرنے شروع ہو جائے، نہ نہ، دیکھیں یہ الہی تدبیر ہے۔ اور یہ اربعین عاشورہ کا جز ہے۔ عاشورہ اصل میں ایک بہت بڑا مکتب ہے، ایک بہت بڑی فرہنگ اور ثقافت ہے، اربعین اس کا ایک جز ہے۔ اسی طرح کوفہ کے درباروں میں جانا، شام کے بازاروں میں جانا، یہ سارا اس عاشورہ کے اندر آتا ہے۔ پس جس طرح کہ وہ سارا سلسلہ عاشورہ کے اندر، اربعین عاشورہ کا ایک جز ہے، اور یہ اربعین گویا ہمیں اسی ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے اور ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے آگے جانا ہے۔
میں اگر اجازت دیں تو میں اضافہ کرتا ہوں، واقعی اربعین جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مظہر اتحاد کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے، پوری انسانیت جو ہے جو واقعی مظلومیت کے حوالے سے جن کا دل دھڑکتا ہے وہ اربعین پر کربلا میں حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے بلکہ مختلف ادیان کے ماننے والے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک خود دینی مفاہیم سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ایک نظریہ اور ایک مکتب کے ماننے والوں کو اپنی تعداد کو ظاہر کرنا ہے، اپنی ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں جو صحابی شریک ہوتے تھے بعض بوڑھے ہوتے تھے، اب بوڑھا ہونا جو ہے وہ قدرت کی نمائش تو نہیں ہے نا، وہ کیا کرتے تھے، وہ خضاب کر کے آتے تھے۔ یہ خضاب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک ڈیمونسٹریشن دینا ہے اپنی قوت کا اور اپنی طاقت کا کہ کتنی تعداد میں ایک نظریے کے ماننے والے جو ہیں آپس میں اکٹھے متحد ہیں۔ تو یہی منظرنامہ جو ہے ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے۔ اب جب ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ہم اس کو کیسے پرشکوہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کام ہمارا وظیفہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں شریک ہو جائیں اور اپنی وحدت جو اس وقت موجود ہے صرف اسی پہ اکتفا کر لیں،
بلکہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے،
ڈے بائی ڈے اس کو جو ہے وہ اور مضبوط کرنا ہے، اور زیادہ جو ہے اس کے مظاہر کو مضبوط کر کے سامنے دشمن کے دل کو دہلانا ہے۔ کیوں؟ دشمن کب کمزور ہوتا ہے؟ ایک تو عملی طور پر ہمیں اپنی پوری قوتوں کو جمع کرنا ہے، صرف قوتوں کو جمع نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی نمائش بھی کرنی ہے، اس کو دکھانا بھی ہے، اور اس کا بہترین فورم کیا بنتا ہے؟ ہمارا اربعین بنتا ہے۔ تو کل جو اربعین آپ ظاہر بات ہے کہ ہم سب مل کے منانے جا رہے ہیں اور اس کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے تمام مومنین کی توجہ ہونا چاہیے، صرف اپنے گھرانے کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جانا بلکہ اپنے ارد گرد جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں مختلف مسالک سے، مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو باقاعدہ دعوت دے کے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ ایک یہ مطلب، تو دشمن کیا کرے گا؟ دشمن اس پرشکوہ ڈیمونسٹریشن کو کمزور کرنے کے لیے شبہات ایجاد کرے گا، اور ان شبہات سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جی بڑا خطرہ ہے، بم دھماکہ ہو جائے گا، آپ کی جانوں پہ خطرہ ہو جائے گا، یزیدی جو ہیں حملہ کر دیں گے، سارے چلے جائیں گے تو گھر میں چوری ہو جائے گی، وغیرہ 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 وغیرہ، ان تمام احتیاطوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اربعین کا کربلا میں ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے تو اس میں سیکورٹی ہوتی ہے تو ہی ڈیمونسٹریشن پاسبل ہوتا ہے۔ یہ انقلاب اسلامی کی ایک برکات میں سے ہے کہ دوسرے ملک کے ایک ایونٹ کو حفاظتی انتظامات اس ملک کے ساتھ مل کے انجام دیتے ہیں۔ تو ہماری ملک بھی پاکستان جو ایک حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے ہم اپنی سیکورٹی کو انشور کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پرشکو ہو سکے۔ اس بات کی طرف ہماری توجہ حتمن رہنا چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ عظیم الشان بنانا بھی ہمارے ایک وظائف میں سے ہے۔ اور جتنی رکاوٹیں، جی ہمارے لیڈر نے انوائٹ نہیں کیا، اس وقت لیڈر امام حسین ہے، اس کے دائی امام حسین ہے، بس اربعین جو ہے کسی علاقائی لیڈر کا محتاج نہیں ہے۔ جب خود ہمارا جہانی ولی فقیہ ہمیں کہہ رہے ہیں اربعین کو پرشکوہ ہمیں منانا ہے، تو پھر کس ملک میں بھی ہوں ہمیں پرشکوہ طریقے سے منانا چاہیے اور ان آوازوں کو نہیں سننا چاہیے۔
توجہ ہے بھی صحیح، الحمدللہ ہمارے مومنین متوجہ ہیں، لیکن خوب اس میں ظاہر ہے ابھی کچھ بزرگان کی طرف سے یہ تاکید آئی ہے کہ واقعا اربعین کو پرشکو انداز میں، عظیم الشان انداز سے منایا جائے، اور مخصوصاً یہ جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے، یہ گویا خوب آٹومیٹیکلی ہے، گویا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں خدا کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت حسین، جوش، جذبہ، ولولہ وہ ڈالا ہوا ہے۔ خوب اب اس کو منظم کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو، اور واقعاً باشعور ہو کر، منظم ہو کر، بابصیرت کے ساتھ، اور اپنے زمانے کو، اپنے مکان کو پہچان کے، خصوصاً پاکستان میں جو اس وقت واقعاً دشمن نے، عالمی دشمن نے، ملکی دشمن نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی ہوئی ہے کہ فرقہ واریت کی فضا بنے، تو اس کے توڑ کے لیے واقعاً ایک شعورانہ
بہترین زمانہ ہے اس فرقہ واریت کو ختم
کرنے کا، اور یہ پھر اربعین کا موقع بھی آیا ہوا ہے۔ اربعین واقعاً ایک، جس طرح بھی آغا صاحب وہ حدیث بھی پڑھ رہے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس طرح ایک عمارت کے اندر مختلف اینٹیں ہوتی ہیں، خوب ان اینٹوں کو آپس میں ملنا ہے، کون سی چیز ہے جو ان کو ملائے گی؟ یہاں آغا جوادی حفظہ اللہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں اینٹیں ایسی، اگر اینٹوں کے اوپر اینٹیں جوڑتے جائیں تو وہ عمارت اس سے نہیں بنتی، بلکہ ایک چیز کی ضرورت ہے، ایک مثالیں، ہمارے یہاں اس کو مثالہ کہا جاتا ہے، گارے کی ضرورت ہے یا سیمنٹ کی ضرورت ہے جو آ کر ان کے درمیان پیوند اور جوڑ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت اہل بیت ہے، یہ جو احساسات ہیں، یہ جو عواطف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو پروان چڑھایا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ احساسات اور جذبات کو مثلا خدا نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں، نہ نہ، خدا نے ان کو ایک جہت دی ہے، باقاعدہ دعاؤں میں ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے، ایک دعا میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، کہ خدا مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور یہ محبت، یہ عشق، یہ ولولہ، یہ واقعی مقناطیس کا کام سر انجام دیتا ہے، اور یہ مقناطیس آج ہم پوری دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مقناطیسی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہی انسان کو عزاداری بھی کرواتی ہے، وہی انسان کو الحمدللہ اربعین جیسا عظیم اجتماع کروا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں پوری ملت واقعی اسی حسینی جوش و جذبے کے ساتھ اربعین برگزار کرے گا۔
بہت شکریہ آپ صاحب، وقت کے تمام گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر انداز میں ہم اس وحدت کے موضوع کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر پائیں۔ اگلا سوال میں کروں گا کہ اہمیت واضح ہو گئی، اربعین کیسے وحدت قائم کر سکتی ہے، مختصر طور پہ اشارہ ہو گیا اس کے اوپر، لیکن اس کو تھوڑا سا مزید اس اعتبار سے کھولنے کی ضرورت ہے، میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ وہ کون سے محور پائے جاتے ہیں کہ جس پر امت مسلمہ وحدت کر سکتی ہے؟
جی بالکل، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس چیز پہ وحدت کرنی ہے، کس چیز پہ اکٹھا ہونا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان موضوعات پہ اکٹھا ہونا ہے کہ جس میں ہمارا ڈفرینس موجود ہے، جبکہ بات طے ہے کہ اگر یہ چیزیں کلیئر ہیں، ایک یہ موضوع بہت کھولنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا موضوع کن چیزوں سے تفرقہ ہوتا ہے، ان دو چیزوں کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو پھر وحدت جو ہے عملی طور پر ممکن ہو سکے گی۔ سب سے پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے موضوعات ہیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو موضوعات خدا نے جن کی بنا پر واتسمو بحبل اللہ کی دعوت دی ہے، ان موضوعات پہ ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور توحید کا اظہار بھی عملی بھی ہونا چاہیے، نظری بھی ہونا چاہیے، اور اس پہ اتفاق نظر، اور اگر کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا وہ جاہل ہے یا دشمن کا اعلی کار ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ملا کے وحدت بن سکتی ہے وہ نظریہ نبوت ہے، کہ ختم نبوت پہ ہم سب کا بالکل مسلمہ عقیدہ ہے، اور یہ وہ نبوت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک عاشق رسول کے عنوان سے، ایک محب رسول کے عنوان سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، امتی ہونے کے عنوان سے کنیکٹ ہیں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس بات کی طرف اہمیت دینی پڑے گی۔ تیسری چیز، قرآن کی وہ تعلیمات جو مسلمہ طور پہ اس بات کی دعوت دیتی ہیں، خود قرآن دعوت دے رہا ہے آپ کو اتحاد کی، اور یہ قرآن محور بنے گا اور ملاک بنے گا۔ بس ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا ان تین چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا امت کے سامنے آنا پڑے گا، اور ان موضوعات پہ سب سے زیادہ بات کرنی پڑے گی، اور سب سے زیادہ نظریاتی طور پہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں تفرقہ، تفرقہ کہاں سے دشمن وارد ہوتا ہے، چاہے اس کے علاقائی مصلحتیں ہوں اور مفاد ہوں، کوئی اپنی پوسٹ کے ذریعے سے وجہ سے جو اختلاف ڈالتا ہے، کوئی مالی فوائد کی وجہ سے اختلاف ڈالتا ہے، کوئی اپنی شہرت کی وجہ سے اختلاف ڈالتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اختلاف ڈالتا ہے، کوئی جو ہے اپنے پوری طاغوتی نظام کو تسلط لانے کے لیے جو ہے وہ اختلاف ڈالتا ہے، یہ وہ مراحل ہیں اختلاف ڈالنے کے، وہ کہاں سے انٹر ہوتا ہے؟ وہ ان چیزوں سے انٹر ہوتا ہے جہاں پر ہمارا اختلاف نظر آتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ ہمیں ان تمام مصادیق کے بارے میں جو ہے وہ توجہ کرنا چاہیے۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں جی، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں؟ اس وقت ہمیں خدا نے دعوت دی توحید عملی عبادت، تو یہاں پر ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، یہ باعث نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو آپس میں دست و گریبان ہو جائیں۔ یا پھر ہم آتے ہیں مختلف موضوعات کی طرف پر، جزی طور پر خلافت اور امامت کے مسئلے میں اختلاف ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس کو آپ جو ہے عوام کے اوپر جو ہے وہ لے کے چلے جائیں اور آپس میں لڑانے لگیں گے، یہ ہمارے خلیفہ کو نہیں مانتے، یہ ہمارے امام کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے لیے دست و گریبان، امت کو تباہ کرنا، یہ علماء کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی، اگر کوئی دین کا جو ہے وہ ٹائٹل لے کے ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ وہی پھر وہی بات ہوگی، یا جاہل ہے یا دشمن کا اعلی کار ہے۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد جو آگے بڑھتے ہیں اور جزی اختلافات، جیسے ابھی آپ کے زیارت عاشورہ کے اوپر جو ہے سو پاکستان کے اندر بہت اختلاف ہے، میں یہاں پر بالکل وضاحت کرنا چاہوں گا، ہمیں بہت چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ ہے مقدسات مذہب، کسی بھی مذہب کے مقدسات، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہد، ہمارے علماء انتہائی ریسرچ کے بعد کوئی چیز کہتے ہیں اور کوئی بات بتاتے ہیں، اور دین کے مطابق ہوتی ہے وہ چیزیں اور وہ اصول اور وہ قوانین۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں مقدسات کا احترام کرنا ہے تو ہمیں مقدسات کا احترام کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اگر کسی بھی مذہب کے اندر کوئی ایسا شخص شامل ہو جاتا ہے کہ جو اس مین اسٹریم سے اس نظریے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا شخصی اختلاف ہے. ہمیں شخص کو پکڑنا ہے نہ کہ کسی مذہب کو پکڑنا ہے. اسی طرح سے اگر کسی اہل سنت میں سے کوئی بندہ جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے تو ہمیں اس شخص کو پکڑنا ہے. اور پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ جو اس کے خلاف کارروائی کریں اور ایسے لوگوں کو پکڑیں. اب وقت آ گیا ہے چاہے شیعہ ہو یا سنی اس وعدت کی اہمیت کو سمجھیں اور جو ناسور ہمارے ان مکاتب کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو آشکار کر کے جو ہے امت کے سامنے پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ جہالت خود تفرقہ کا باعث ہے. تو یہ وہ ملاک ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے. دشمن اسی ذریعے سے جو ہے آ کے اور اختلاف ڈال سکتا ہے. یعنی کیا؟ ہم نے کہا مقدسات کا احترام کر دیں تو کیا غیر مقدس کو مقدس بنا کے آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتا ہے. دشمن نے یہی حربہ اس وقت استعمال کیا ہے کہ غیر مقدس کو مقدس بنا کے قانون موجود ہے پاکستان کے قانون کی روشنی میں اس بات کو حل کیا جا سکتا ہے اور حکومت کی ذمہ داری یہاں پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں عوام کی ذمہ داری ہے جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہاں حکومت کی ذمہ داری قانون آتا ہی وہاں پر ہے. جہاں قوم کو کمزور پاکستان کو کمزور کرنے کی بات آتی ہے تو قانون اپنا درست سمت میں اگر ہدایت کرے تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اگر ہم توجہ دیں اور پھر جب ان چیزوں پہ ہمارا اتفاق نظر ہے فحاشی ملک کے اندر ہو رہی ہے کیا اتحاد کے ذریعے سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کرپشن ملک کے اندر ہو رہی ہے اتحاد کے ذریعے سے. ملک کی تعمیر کرنی ہے اتحاد کے ذریعے سے. ملک کو خطرات درپیش ہیں دشمنوں سے ان کو بچانے کے لیے اتحاد نہیں ہو سکتا. ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں عملی اتحاد کا مظہر پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنائے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنائے. ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور تشیعوں نے ہمیشہ اس اتحاد کے لیے اپنی جانیں بھی دی ہیں اپنی ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں اور اب بھی قربانیاں دیتی رہے گی. تشیع کبھی بھی لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی.
بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. آخری سوال پوچھنا چاہوں گا مختصر انداز میں جو ہے وہ بیان فرما دیں اسی طریقے سے جیسے محور اتحاد آغا صاحب نے کلی طور پہ ایک بیان کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ایمٹ موجود ہے اربعین کے عنوان سے. تو اس اربعین میں محور اتحاد جس طرح آغا صاحب نے بیان فرمائی ہم اربعین میں کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟
جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب اربعین کے حوالے سے آغا صاحب نے ماشاءاللہ مفصل بیان کر دیا ہے. جس طرح کہ پہلا نقطہ آغا نے بیان فرمایا تھا کہ اتحاد امت کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز موجود ہے ایک تو خوب قرآن مجید ہے, اس کے بعد خود شخصیت رسول خدا ہے. امت محمدی ہم کہلاتے ہیں, امت رسول کہلاتے ہیں. خوب اب جب ہم امت رسول کہلاتے ہیں اور رسول محور وحدت اور معیار وحدت بنتے ہیں تو رسول یہ فرما گئے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, اور اسی طرح رسول فرما گئے تھے حسین منی وانا من الحسین. گویا رسول نے اپنا جز قرار دیا حسین کو, گویا رسول نے اپنی بقا اپنی اپنا آئین اور اپنی حیات کا نچوڑ اور خلاصہ حسین کو قرار دیا. خوب جس طرح رسول محور وحدت ہیں اسی طرح حسین بھی محور وحدت ہیں.
اس کا مطلب ہے عاشق رسول اگر یہ بات سمجھ جائے کہ اسے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو رسول نے کبھی یزید کے بارے میں ایسی باتیں نہیں.
بالکل,
جو اگر کوئی یزیدی سامنے آتا ہے تو وہ عاشق رسول نہیں ہے.
بالکل,
کیونکہ وہ رسول کی اس بات پہ عمل نہیں کرنا کہ اگر حسین مقابل میں یزید مقابل میں ہے تو رسول جو ہے کس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں؟
بالکل حسین علیہ السلام کے. پس یزید کی مخالفت اور یزید جیسے کی مخالفت مثلی لا یبایع المثل, یزید جیسے کی مخالفت ہمارے پاس ایک محور وحدت ہونی چاہیے. جو انسان آ کر یزید کی حمایت کرتا ہے, یزید کو رضی اللہ کہنا چاہتا ہے, یزید کو رحمت اللہ کہہ دیتا ہے. خوب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں باقاعدہ ایک قانون ہونا چاہیے. جس طرح توہین رسالت ایک جرم ہے, خوب رسالت کا ایک جز ہے. دیکھیں رسالت کی اور رسول کی قرابت داری ایک بڑا مہم عنصر ہے, ایک بڑا مہم واجب ہے گویا کہ, اور ایسا واجب ہے کہ جو انسان آیا ہے مثلا خلافت کے میدان میں حکومت کے میدان میں ہر انسان نے کہا ہے کہ میں رسول کا قریبی ہوں. جی حتیٰ بنو امیہ بھی کہتے تھے کہ ایک حوالے سے ہماری قرابت ہے رسول کے, اگرچہ مخالفت بھی کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم خلیفہ رسول ہیں, ہم مسند نشین ہیں, مسند رسول ہیں. لہٰذا یہاں انہوں نے بھی اسے اور اس کے بعد پھر بنو عباس کے کارنامے امت مسلمہ جانتی ہے. لیکن وہ بنو عباس جو ظاہری طور پر بھی دین کی اتنی زیادہ مراعات نہیں کرتے تھے, خیال نہیں رکھتے, لیکن کہتے تھے کہ ہم قرابت دار ہیں, ہم آل محمد میں سے ہیں، ہم رسول اور عطا رسول فرزندان رسول یعنی آئمہ اطہار کے ساتھ باقاعدہ مکالمے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی آل رسول میں سے ہیں، ہم بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، تو پھر آئمہ نے باقاعدہ ان کو رد کیا ہے، کہا کہ نہیں، اگر آپ رشتہ، جس طرح کہ امام معصوم کا ایک واقعہ ہے کہ اگر آج رسول خدا آئیں تو وہ آپ کے عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ ازدواج کر سکتے ہیں، یا ہماری عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ ازدواج کر سکتے ہیں، کوئی امام نے یہاں سے رد کیا کہ نہ، ہم قرابت دار ہیں، ہم زیادہ قرب رکھتے ہیں رسول خدا کے ساتھ. بس جو حسین اتنا زیادہ قرب رکھتے ہیں وہ آج محور وحدت بن سکتے ہیں، اور ہیں، شروع سے بھی تھے اور آج بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ استکباری طاقتیں، شیطانی طاقتیں، انہوں نے آ کر رکاوٹیں ایجاد کی ہوئی ہیں، انہوں نے آ کر روڑے اٹکائے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، فطری مذہب ہے. اگر انسان کو آزادی ہو، اگر انسان کو موانع اور مشکلات نہ ہوں، تو انسان آٹومیٹیکلی اس فطری مذہب پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وحدت ابھی ہمارے پاکستان میں الحمدللہ موجود ہے، یعنی زمینی حقائق آپ دیکھیں تو ہر مسلک دوسرے مسلک کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کے باقاعدہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کے پروگراموں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مساجد میں جاتے ہیں. لیکن یہ جو شو کیا جا رہا ہے تفرقہ اور فرقہ واریت، یہ شیطانی طاقتوں کی کوشش ہے اور ان کی خناسیت ہے، ان کی خباثت ہے، اور وہ شیطانی طاقتیں چاہے ملکی ہوں چاہے غیر ملکی ہوں. لہذا اگر آپ تاریخ سے دیکھیں، اس وقت بھی محور وحدت اہل بیت تھے، آج بھی محور وحدت اہل بیت ہیں. اسی طرح میں اگر مثال کے طور پر اس کو لے آؤں تو رہبر معظم اس کو کہتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، کہ آج اگر فلسطینی عوام کو آزادی دے دی جائے تو وہ اسرائیل کو طرد کر دیں گے، انکار کر دیں گے، اور فلسطین کا وہاں قیام ہو سکتا ہے. یعنی آزادی مہم ہے. یہ ڈکٹیٹر، یہ مستبدین، یہ عامر تاریخ کے ہوں یا معاصر آج کے عامر اور ڈکٹیٹر ہوں، انہوں نے آ کر لوگوں کو اور انسانوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے. وحدت انسان کی فطری آواز ہے. حسین کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونا انسان کی فطری آواز ہے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کے قتل سے، حسین کی شہادت سے ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی مومنوں کے دل جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. وہ حرارت آج نظر آ رہی ہے، لیکن یہ یزید اور یزیدی ٹولہ جو ہے، آج کے یزید، یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اگر یہ رکاوٹیں ختم کر دیں تو یہ وحدت کے اجتماعات عظیم طریقے سے اور اپنے ان اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی اور مثالیں بھی ہیں. مثلا ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ فرما رہے تھے کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس اقتصاد کہاں ہے، اسلامی نظام کہاں ہے، نظام زندگی کہاں ہے. خوب، یہ ساری چیزیں اسلام کے پاس موجود ہیں. اسلامی اقتصاد کا اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے. انہوں نے جبر و استبداد کے ساتھ امتوں پر اور انسانوں پر تھونپا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے. اگر تھوڑی سی آزادی مل جائے انسانیت کو، کہ وہ شعر بھی ہے شاعر کا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میں کہتا ہوں کہ انسان کو آزاد تو ہو لینے دو. اس وقت اصل جبر و آمریت کا دور ہے. تھوڑی سی انسانیت آزاد ہو، یہ وحدت اور یہ اچھے مناظر حسینی اور کربلائی ہمیں ہر طرف نظر آئیں گے.
جی انشاءاللہ ضرور کہ اور انسان نے آزاد جو ہونا ہے وہ بھی اپنی ہی ایکٹیویٹی کے ذریعے ہونا ہے، اختیاری ہے، اپنی کوشش ہے، جد و جہد کرنا ہے آ کے. بہت شکریہ آغا صاحب.
اگر اجازت دے تو میں امام خمینی کا ایک کورس جلدی کرنا چاہوں گا، جو بالکل تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ دائی اتحاد ہیں. اگر ان کا کوئی بیان شامل نہ کریں تو یہ پروگرام جو ہے وہ نامکمل رہے گا. امام خمینی فرماتے ہیں، ہم آپس میں ایک ہم الگ نہیں ہیں، آپس میں ہم آپس میں الگ نہیں ہیں، ہمارے اختلاف اختلاف مذہب ہیں. یہ اختلاف باعث نہ ہو کہ ہم اصل اسلام پر اختلاف کریں. اسلام ان باتوں سے بالاتر ہے کہ ہم مسلکی اختلاف کو بنیاد بنا کر اسلام لیں، اسلام میں دراڑیں ڈالیں. ہم سب پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. جو کچھ ماضی میں غلطیاں انجام دے چکے ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. ان خفیہ ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہیے جو ہمارے درمیان اختلاف ڈال رہے ہیں. ہم اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ ایک ہیں، بعنوان مسلمان بھائی بھائی ہیں. اگر کوئی ایسی بات کرے جس سے اختلاف کی بو آتی ہو تو جان لینا چاہیے وہ جاہل ہے یا ان میں سے ہے جو ہمارے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں. یہ شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں. یہ پیغام وحدت امام خمینی نے پیش کیا، اور 40 پہ یہی پیغام جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم چاہے مومنین بلکہ مسلمین ہر فورم پہ جو ہے ہمیں اتحاد کے بارے میں عملی اقدامات کرنا چاہیے اور وہ کوششیں کرنا چاہیے جس سے عملی اقدامات.
یہ آج سے تقریباً 39 سال پہلے امام خمینی کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے, 39 سال پہلے امام نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے وحدت کو, اور باقاعدہ ایسی مناسبتیں, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا, باقاعدہ ایسی مناسبتیں بیان کی ہیں وحدت پیدا کرنے کے لیے. ان میں ایک دو مناسبتیں امام نام لیتے ہیں باقاعدہ, عاشورہ اور اربعین. یعنی ایسی بات نہیں ہے کوئی اربعین کوئی تازی چیز ہے ابھی موجودہ. خوب ابھی یہی ہے کہ ایک فضا, ایک آزاد فضا ملی ہے مومنین کو, اس میں الحمدللہ یہ وحدت کا مظہر اور وحدت کا ایک جلوہ ہمیں نظر آیا ہے.
جی بہت شکریہ آغا صاحب کہ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر جو گفتگو فرمائی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام میں بہت سارے اہم نکات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے. میں دوبارہ تذکر دیتا ہوں کہ آج کی جو یہ فضا بنی ہوئی ہے تفرقے کی, فرقہ واریت کی, یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ ایجاد کردہ ہے, اور اس کے اندر کوئی بڑی اہل سنت یا تشیع کے افراد شامل نہیں ہیں بلکہ خاص افراد ہیں, اور وہ انگلیوں پر بھی آپ گننا چاہیں تو چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے, وہ گنے جا سکتے ہیں.
مفاد
پرست لوگ ہیں, انہوں نے یہ فضا قائم کی ہے اور یہ کرتے, دشمن اپنا حربہ استعمال کرتا رہے گا. یہ مومن بابصیرت, مومن باشعور کی وظیفہ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے رہیں, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم وحدت کریں. وحدت کیسے ہوگی؟ وحدت کے مختلف محور جو ہیں اس درس میں اور اس پروگرام میں جو ہیں واغا صاحب نے بیان فرمائے ہیں. ایک چیز کو حتماً ذہن میں رکھیں, اگر ایک دوسرے کے قریب آنا ہے جو کہ ضروری ہے, قرآنی حکم ہے اور واجب ہے باقی احکام کی طرح, تو اس مکتب کو جس طریقے سے وہ ہے اس طریقے سے جانیے, غلط فہمی نہ کریں. اور کس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ان کے جو پہلے دستہ اول کی کتابیں ہیں ان کی طرف جا کر رجوع کریں. یہ جو مثلاً 1000 سال کے بعد لکھی جا رہی ہیں, یا مثلاً بعض افراد جو ہیں ابھی لکھ رہے ہیں, نا وہ نہیں, جو سورس شمار ہوتے ہیں, جو منابع شمار ہوتے ہیں, جو مبانی ذکر ہوئے ہیں ان کے اندر, ان کے ذریعے اس مکتب کو جاننے کی کوشش کریں, تب جا کر ایک دوسرے کے درمیان میں. مثلاً آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اگرچہ اس پروگرام کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, فقط یہ کہ چونکہ یہ فضا بن چکی ہے اشارہ کر رہا ہوں, اور مختلف میڈیا پر اس بات کو ذکر بھی کیا. کہتے ہیں شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. ہو ہماری کتابوں میں جا کر دیکھیں, ہمارے جو دستہ اول کی کتابیں ہیں, آیا وہاں پر تحریف قرآن کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے یا نہیں, اور ہمارے علماء نے کیا موقف اختیار کیا. ہماری جتنی کلامی کتابیں ہیں, چونکہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنا یا نہ رکھنا کلام کے ساتھ مربوط ہے, آپ ایک کلام کی کتاب اٹھا کر لے کر آئیں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, جس طرح توحید پر ہے اسی طرح نعوذ باللہ جو ہے وہ تحریف قرآن کے اوپر نہیں ہے. تو لہٰذا اصلی منابع کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے, تبھی یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی, ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور وحدت کا جو ہے وہ ماحول قائم ہے اور قائم رہے گا, اور ایک دوسرے کے جب قریب رہیں گے دشمن کے ہتھ کنڈے اقدامات جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. اور یہ اربعین جو آج کا اربعین ہے, اس سال کا جو اربعین ہے, پاکستان کے لیے ایک طلائی زمانے کی حیثیت رکھتا ہے, ایک فرصت سنہری ہے کہ شیعہ اور سنی مل کے اس سے استفادہ کریں, اور تکفیری سوچ رکھنے والے جس طریقے سے اپنے نجس اہداف کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس اربعین کے اندر آ کر وحدت کا اظہار کر کے اور اس ہتھ کنڈے کو جو ہے وہ ختم کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا ابا عبد اللہ.
خون کی فتح
حسین جب کے چلے با
عاشقی
نہ تھا کوئی کی جو تھا میں رکاب تاسم کو
فرزند رسول خدا کے سر اقدس کو آپ کے تن مبارک سے جدا کرنے کے بعد خولی کے حوالے کر دیا، اور نیزے کی ایسی ضربت امام حسین علیہ السلام کی پشت مبارک پر لگائی کہ نیزے کی نوک آپ کے سینے مبارک تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس ملعون نے نیزے کو باہر کی طرف کھینچا، امام عالی مقام کی روح طیبہ اعلی علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ دس محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا دن تھا، ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کا وقت تھا، اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سن مبارک 58 سال تھی۔ سیاہ گرد و غبار کے بادل اٹھنے، تیز اور تند ہوائیں چلنا شروع، اور فضا میں تاریکی چھانے لگی۔ آسمان سرخ ہو چکا تھا، سورج پہ گہن کا سما تھا، دن میں آسمان کے ستارے نظر آنے لگے۔ ہر اٹھائے جانے والے پتھر کے نیچے سے تازہ خون ابل رہا تھا۔ لوگ خیال کرنے لگے عذاب الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ لشکر کے درمیان سے فریاد کی صدا بلند ہوئی، اسے فریاد کرنے سے روکا جا رہا تھا، مگر وہ شخص کہتا چلا جا رہا تھا کہ کیسے میں فریاد نہ کروں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں، رسول خدا کھڑے ہو کر زمین کی طرف نگاہ کر رہے ہیں اور تمہاری جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں اہل زمین پر نفرین کریں، اور کہیں میں بھی اہل زمین کے ساتھ ہلاک نہ ہو جاؤں۔ کوفے کی سرزمین ہے، اور علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی زینب ہے، دختر علی ابن ابی طالب عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آہ و فغاں کرنے والے تماشائیوں کی طرف اشارہ کر کے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ فضا میں سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا جب علی علیہ السلام کے لہجے میں خطبہ ارشاد فرماتی ہیں تو لوگوں کی سانسیں ان کے سینوں میں حبس ہو جاتی ہیں۔ علی کا لہجہ سن کر لوگوں میں پھر سے علی کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیغمبر خدا پر درود و سلام کے بعد آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اے کوفہ کے لوگوں، اے دغاباز مکار اور پست گروہ، تمہارے اشک کبھی بھی خشک نہ ہو، تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال ایسی عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جافشانی سے مضبوط ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور جدا جدا کر دیا ہو، اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا ہو۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے، تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔
اب چادر زینب کا اللہ محافظ ہے، اب چادر زینب کا اللہ ہی حافظ ہے، پردے کے جو دام تھے عباس نہیں آئے۔
نیزے پہ چڑھائے گئے سروں کو لایا جاتا ہے، اور آہ و فغاں کی صدایں بلند ہوتی ہیں۔ سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا جاتا ہے۔ چاند کی طرح دمکتا چمکتا نورانی سر اقدس، جو پیغمبر مصطفیٰ کی سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ آپ کی ریش مبارک ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے خضاب کیا ہوا، آپ کی زلف مبارک تیز ہواؤں سے لہرا رہی تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام عالی مقام کے سر اقدس کو دیکھ کر سر مبارک کی جانب رخ کر کے مناجات کرنے لگتی ہے۔ آپ نے کربلا فتح کی ہے تو کوفہ و شام کو میں فتح کروں گی۔
اے جان کربلا کے تو نے تو دیکھ دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور بلا ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ماہ سفر کی مناسبت سے اربعین کے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں ان پر گفتگو کر رہے تھے آپ کی خدمت میں۔ ایک انتہائی اہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس اربعین کے سفر میں دشمن کیا ہمارے بارے میں سوچ سکتا ہے، سوچ رہا ہے، اور کیا وہ اس اربعین کے اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب اس ایسے موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو اس میں دشمن شناسی کا موضوع کھولنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، دشمن کیا کیا اقدام کر سکتا ہے، ان سب کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہم اس پروگرام میں تمام مطالب تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان نہ کر سکیں، لیکن کچھ آؤٹ لائنز آپ کی خدمت میں ضرور بیان کریں گے کہ جس کے تناظر میں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پہچان سکیں گے کہ یہ جو اقدام ہو رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے وہ کون سا ہے، دشمن ہمارے اندر کیا انحراف لانا چاہتا ہے، دشمن اس زیارت کو کس طریقے سے منحرف کرنا چاہ رہا ہے، اور کیا اہداف رکھتا ہے، کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر بیان کردہ مطالب کی روشنی میں امید ہے کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی اور رشد جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید میثم حمدانی صاحب کو اور جناب مولانا شیخ علی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ صاحب، مقدمے میں جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اربعین، اور پوری دنیا کی نگاہ اس کے اوپر ہے، اور اس اربعین کے اس زیارت میں تشیع نے، یا بہتر انداز میں میں کہوں کہ اسلام ناب محمدی نے جو ہے وہ جس طریقے سے جلوہ دکھایا ہے، یہ شاید تاریخ میں بے نظیر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ایک طاقت کا اظہار ہو جاتا ہے، جب ایک آپ بہترین صفت اور بہترین طریقے سے مذہب کا یا اسلام کا پرچار کرنا شروع کرتے ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں وہ بھی پھر مصروف عمل ہو جاتے ہیں، وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال، تو ضروری ہے کہ ہم دشمن شناسی پہ گفتگو کریں۔ میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دشمن شناسی کے حوالے سے خود قرآن، اہل بیت، اور جو آپ یہ کہہ لیں صاحبان بصیرت افراد ہیں، انہوں نے کیا بیان فرمایا اس کے بارے میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کے اور ناظرین کی خدمت میں۔ اربعین امام حسین، چہلم امام حسین علیہ السلام کا موقع ہے۔ اگر ہم چہلم کی اور اربعین کی، اور بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو دیکھنا شروع کریں، تو ہمارے پاس واضح ہوتا ہے کہ پوری تاریخ تشیع کے اندر، جب سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اربعین کے حوالے سے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک خاص تاکید اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، اگر آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھیے، روایات کو اٹھا کے دیکھیے، زیارت امام حسین علیہ السلام ایک بہت ہی خاص ایونٹ ہے اسلام کے لیے۔ جب ہم زیارت کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اگر تاریخی پس منظر، یقیناً آپ کی بات بہت طولانی اس پہ ہو چکی ہوگی پہلے دوسرے شوز کے اندر، لیکن ایک پس منظر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے لوگوں کو روکنے کے لیے دشمن نے، اس زمانے کے دشمنوں نے بہت سارے کام کیے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ ایک ایسا کرفیو نافذ کر دیا گیا کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ اسی طرح بہت سارے مومنین نے اپنے ہاتھ کٹوائے، اور ایک خاتون جب گئیں اور ان کو وہاں کی جو نگہبانی تھی اور جو وہاں کی پولیس تھی اس زمانے کی، یا اس زمانے کی ایجنسی سمجھ لیجئے، ایف بی آئی سے تعبیر کر لیں آپ اس کو، بے شک ایم آئی سکس سے تعبیر کر لیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے، حکومت وقت جابر حکومت نے جو ہے وہ یہ کرفیو لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا۔ اس خاتون نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو اس پولیس والے نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میں اپنا دایاں ہاتھ پچھلے سال کٹوا چکی ہوں۔ بس زیارت امام حسین علیہ السلام جو حفظ ہوئی ہمارے پاس دشمنوں کے نرغے سے، اس لیول تک پہنچی کہ آج ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت سارے مومنین کی قربانیاں ہیں، ہمارے علماء کی، ہمارے شہداء کی، ہمارے صدیقین اور صالحین کی قربانیاں ہیں۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی دشمنی بھی موجود ہے۔ امام کی زیارت کو روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اگر اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ بات ہو جائے کہ دشمن ہم کہتے کس کو ہیں، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک اصطلاح کو استعمال کرتا ہے اور اس اصطلاح سے واقف نہیں ہوتا۔ دشمن اگر آپ قرآن مجید میں بھی اٹھا کر دیکھے، اس کا ذکر ہوا، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا، عدو کا ورڈ آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو لغوی معنی کے طور پہ دیکھیں تو دشمن آپ کہہ سکتے ہیں کوئی حریف، کوئی مد مقابل، کوئی بد نفس، بد طینت، یہ سارے مطالب جو ہے وہ دشمن کے لیے استعمال ہوئے ہیں لغت میں۔ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دوست کا متضاد، کہ جو اس کا اپوزٹ ہو دوست کا، اس کو آپ دشمن کہتے ہیں۔ لیکن اس کے اصطلاحی معنی کی طرف اگر آپ آئیں تو مختلف طریقوں سے مختلف مفکرین نے اس کے معنی کیا ہے۔ ایک اس میں سے معنی یہ بنتا ہے کہ ہر وہ شخص، چیز یا وجود جو آپ کے ہدف تک پہنچنے میں حائل ہو اور مانے ہو، اس کو دشمن بولا جاتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے اور اس نسبت سے جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ اس زیارت کا کوئی ہدف ہے، اس ہدف میں کوئی نہ کوئی مانے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم دشمن کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے دشمن شناسی کے عنوان سے، کہ دشمن کو پہچاننے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے عقل مند ترین وہ ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو، اور خدا کے دشمن کی بھی معرفت رکھتا ہو جب وہ نافرمانی کرتا ہے۔ بس خدا کی معرفت اور خدا کی حجت کی معرفت کافی نہیں ہے، خدا کے دشمن کی معرفت بھی، اور اسی طرح خدا کے حجت اور ولی کی دشمن کی بھی معرفت ضروری ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث۔ امام علی علیہ السلام مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی دشمن سے غافل ہوتا ہے تو دشمن اس سے غفلت نہیں کرتا، دشمن کو چھوٹا اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی تاکید ہے مومنین کے لیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی عبادت کریں، ہمیں دشمنی سے کیا لینا دینا، ہم نے دشمنوں کی بات نہیں کرنی، کیونکہ کبھی کبھی یہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ سیاست ہے، دشمن کے حوالے سے بات کرنا، دشمن کے عنوان سے بات کرنا سیاست ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے دشمن کو پہچان لیں، اور اگر نہ پہچانا تو اس سے اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے کتنی منطقی بات ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے اہل و عیال کو محفوظ کریں، دوسرے مومنین کو محفوظ کریں، ان روزوں کو محفوظ کریں، ان شرائنز کو محفوظ کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ تو پتا ہو کہ ان شرائنز کو خطرہ کس سے ہے، اس زیارت کو خطرہ کس سے ہے۔ بس اپنے دشمن کو پہچاننا وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ ہماری دشمن شناسی کے عنوان سے ایک مقدماتی گفتگو جو ہے وہ
بہت شکریہ مختصر طور پہ ہے۔
آپ صاحب دشمن شناسی کے مفہوم پہ تو مختصر گفتگو ہوئی اس کے اندر، تو چونکہ عرض کیا تھا کہ موضوع بہت وسیع ہے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس کو ہم مختصر طور پہ تیزی سے آگے بڑھتے جائیں۔ میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دشمن کی اقسام کون سی ہیں، یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی دشمن ہے، ہماری زندگی میں اگر دشمن پایا جاتا ہے جو کہ قرآن اور روایت کہہ بھی رہی ہے جیسا کہ آغا نے ارشاد فرمایا ہے، تو وہ کون سے دشمن ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا، اور ایک خصوصی شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ جو انتہائی اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر، اور یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جن موضوعات کے ذریعے ہم کربلا کو، عاشورہ کو، نیزت امام حسین کو اپنے عصری تقاضوں کے مطابق آج کے دور کے اندر لا کر اس سے آج عبرت ہم لے کر درس حاصل کرتے ہیں ان تعلیمات اسلامی سے اور تعلیمات حسینی سے۔ تو یہ بہت اہم موضوع تھا اور آپ نے اس پہ اقدام کیا، یہ واقعا جائے خوشحالی اور تشکر۔ جو بات ابھی ہو رہی ہے برادر محترم، جس پہ بات کی، خصوصاً جس حدیث کی طرف آج صاحب نے اشارہ کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف، کہ عبد وہ ہے کہ جو معرفت رب رکھتا ہو، اور اس معرفت رب رکھنے کے بعد پھر اس رب کی اطاعت بھی کرے، پیروی بھی کرے۔ پھر یہاں پر خاموش نہیں ہوگی رسول خدا کہ صرف عبد یہی ہے، نہیں، بلکہ حقیقی عبد کا مصداق وہ ہے کہ معرفت رب کے ساتھ پھر معرفت دشمن رب اور معرفت دشمن بھی رکھتا ہو، اور پھر یہاں پر بھی توقف نہیں ہے، بلکہ اس معرفت دشمن رکھنے کے بعد اس دشمن کی نا اطاعت کرے، اس کی پیروی نہ کرے۔ جا رب کی معرفت کے بعد رب کی پیروی ہے، دشمن کی معرفت کے بعد دشمن کا عصیان ہے، دشمن کی اطاعت نہیں کرنا، بلکہ اس کی لا جو ہے وہ اسلام کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا جو ہے یہاں پر، اور وہی لا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر، اور وہی لا جس کا مفہوم ہمیں زیارت اربعینیہ کے اندر ہمیں جو نظر آتا ہے، اربعین کے جو ان ایام کے اندر اربعین کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو یہ سارے مفاہیم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور ان سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی سوال جو آپ نے فرمایا اس حوالے سے، آپ دیکھیں کہ خوب اسی میں جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمیں پھر آپ کو دشمن شناسی کے حوالے سے کچھ ہمیں بات کرنی پڑے گی، اگر ہم اس سے دشمن شناسی کے حوالے سے اربعین سے درس لینا چاہ رہے ہیں، تو خود اس کو ہم کلام ائمہ میں، کلام معصومین میں ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کیا بات ہے اور کیا مفہوم ہے، کہ جو بہترین انداز میں مفہوم انہوں نے بیان کیا۔ دشمن کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے، بلکہ ہر کسی شے کو آپ جس بھی چیز کے بارے میں تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو تعریف کی ایک طریقہ اور ایک روش یہ ہے کہ اس کی اقسام کی جائے، قسمت کے ساتھ تعریف بالقسمہ، اس کی تقسیم کر کے آپ اقسام بیان کر کے اس شے کو آپ واضح اور بیان کر سکتے ہیں، کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ خوب جب ہم دشمن شناسی یا دشمن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو دشمن کی اقسام کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور دشمن کی اقسام کو بیان کریں۔ البتہ جو ہم بات کریں گے ضروری نہیں ہے کہ صرف منحصر ہے یہی اقسام ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم جو ہے بالاعتبار جو ہے مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کتاب خانے لائبریری کے اندر ایک دفعہ تقسیم کرتے ہیں تو لائبریری میں آپ بالموضوع تقسیم کرتے ہیں کتابوں کو، ایک دفعہ باللسان مثلا اس کی کرتے ہیں، ایک دفعہ بالمؤلف کرتے ہیں، اس کی مختلف اعتبارات سے تعریف۔ ایک اعتبار سے دشمن کی ہم تین اقسام جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ تین اقسام پر مبنی ہے، ایک داخلی دشمن ہے، ایک خارجی دشمن ہے، یہ دو اقسام ہو گئی، ہاں، اور ایک جو ہے وہ ایمانی دشمن ہے، ایسے افراد، ایسے عناصر معاشرے کے اندر کہ جن کا ایمان سست ہے، جن کا ایمان ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کو ہم توضیح اگر دیں تو اس کے اندر یہ بات مناسب جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ داخلی اور خارجی دشمن، تو یہاں پر ہم ایک قید اس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ داخلی اور خارجی سیاسی دشمن۔ یہاں پر سیاست سے مراد کیا ہے؟ سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایسا دشمن کہ جو ایک سسٹم میں ہمارے مقابلے میں ایک سسٹم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم مصداق اگر بیان کریں تو مصداق یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ عاشورہ کے اندر، جیسے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام ایک نظام حیات کے لیے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، امام نمائندہ ہیں نظام حیات اسلامی معنوی خدائی عرفانی کے الہی نظام کے، ان کے مقابلے میں جو سلطنت موجود ہے، جو یزید کے نام سے جو تخت پر موجود ہے، یہ نمائندہ نظام لا الہی کے، یہ نمائندہ نظام مادی کے، یہ نمائندہ ایک ایسے نظام حیات کے کہ جو خدائی اصولوں پر مبنی نہیں ہے. پس یہ سیاست بعین ماننا، یعنی دو نظاموں کی در حقیقت جنگ ہے. خوب، اب یہ جب دو نظاموں کی جنگ ہو رہی ہے، یعنی دو اہداف کے تحت دو نظریوں کی جنگ ہو رہی ہے، ان دو نظریوں کی جنگ کے اندر ہو سکتا ہے جو جنگ مقابلے میں آپ کے آ رہا ہے، یعنی یہ بصیرت اس دشمن شناسی کے اندر ہے کہ جو مقابلے میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ خارجی ہو. خارجی بعین مانا کہ مسلمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کی قسم ہو، لا دین ہو مثلا. ہو سکتا ہے کہ نہ لا دین نہ ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں کے لبادے کے اندر موجود ہو، جیسا کہ خود اس واقعہ کربلا کے اندر یزید جو موجود ہے، یہ یزید کفار کا نمائندہ نہیں ہے، کفر کے لباس کے اندر نہیں ہے، بلکہ لباس اسلامی کے اندر امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور یہ سخت ترین جو ہے وہ دشمن ہے، یعنی دشمن ہے سیاسی داخلی، یہ سخت ترین دشمن ہے. اچھا، اب ان دو میں یہ تو پہچان بڑی آسان ہے ہمیں، اگرچہ اس داخلی کے اندر پھر بعض لوگوں کو جو ہے وہ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہر المفصل باتیں ہیں، پہلے بھی ان موضوعات پہ بحث ہوتی رہی کہ امام علی علیہ السلام کو لوگ فرماتے تھے کہ کیسے، لوگ کہتے تھے امام علی علیہ السلام کو کہ ہم کیسے جو ہے اس کے اندر تمیز کریں، ہم کیسے اس کے اندر جو ہے وہ، کہ ایک طرف آپ کھڑے ہیں داماد رسول، ایک طرف زوج رسول کھڑی ہے، ایک طرف داماد رسول کھڑے ہیں، ایک طرف اصحاب رسول کھڑے ہیں. وہ امام نے ان کو یہی پہچاننے کے لیے یہی ساری کوشش کی کہ جب تک تم داماد اور زوجہ اور ان رشتوں سے دیکھو گے تو تم کبھی بھی حق تک جو ہے اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں پہلے حق کو پہچاننا پڑے گا. خوب، یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ خارجی دشمن ہے، خوب سب کو، سب جو ہے وہ ہندو ہے، ہندو کے خلاف کون نہیں ہے میدان میں، لیکن اگر وہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے اسی ہدف کے تحت تو وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم اور تھوڑا سا سوچنے کا مشکل. اب ان دو دشمنوں کی جو ہم نے کہا کہ یہ ان کا کمبینیشن جو ہے یا ان کا امتزاج جو ہے، یعنی داخلی سیاسی دشمن، خارجی سیاسی، یہ متولد کرتا ہے، تولد کرتا ہے یا اپنے بطن سے نکالتا ہے ایک اور دشمن کو، وہ کیا ہے کہ ایسے عوامل، ایسے عناصر کہ جو ضعیف ہیں ایمان کے لحاظ سے، کمزور ہیں، جن کی بنیادی تعلیمات پختہ نہیں ہیں، جن کے نظریات پختہ نہیں ہیں، یہ 100% داخلی سیاسی دشمن کے مصداق کے مطابق نہیں ہیں، 100% خارجی سیاسی دشمن کے مصداق کے مطابق بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے کمزور الایمان، ضعیف الایمان افراد ہیں کہ جو ہمیشہ یا خارجی سیاسی دشمن کے پرڑے میں گرتے ہیں یا داخلی سیاسی دشمن کے پرڑے میں گرتے ہیں. یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کو آپ کوفی خطاب کر سکتے ہیں، جن کو آپ وہ منافق خطاب کر سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ یا یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کلیسا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر جنگ صلیبی جنگ ہو رہی ہے تو یہ کلیسا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر اسرائیل کو آج ماننے کی بات آ رہی ہے تو یہ جا کے سعودیہ یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر یہی جو ہے وہ محاذ اندر آ گیا تو یہ اہل بیت کے مقابلے میں یا صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اہل بیت اور اس حق اور حقیقت کے مقابلے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان ضعیف ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. تو پس اگر ہم دشمن کو اس نگاہ سے دیکھیں تو ہم اس طرح کی مختلف اقسام دشمن کی بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے اندر سے ایک مختصر ترین جو توضیح جو ہے وہ
بہت شکریہ. اسی مطلب کو جو ہے وہ جوانوں کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ آغا صاحب نے بہت خوبصورتی سے اور اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا، لیکن بالکل ایک میکرو لیول پہ ایک اور انداز میں کلاسیفیکیشن کی جائے تو ہم اندرونی اور بیرونی دشمن، ٹھیک ہے، یعنی داخلی اور خارجی دشمن، ان دو دشمنوں کو اگر لیں تو ایک جو داخلی دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. آپ دیکھیے کہ
یہ ایک اعتبار سے تقسیم ہے، بالکل
یہ ایک اور کلاسیفیکیشن ہے، ہمارا نفس ہمارا، ہماری بزدلی. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزدل ہوتے ہیں، یعنی وہ کمزور دل ہوتا ہے ان کا، اور کمزور ان کے اندر جو ہے وہ ارادے کی قوت ان کی کمزور ہوتی ہے، نا امیدی، یہ ہمارا ایک اور دشمن ہے جس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو نائب امام زمانہ علیہ السلام امام سید علی خامنہ ای اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، بالخصوص جوانوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. خداوند متعال نے اس کے لیے امید کا پیغام بھیجا ہے، ہمیں یہ پیغام ان تک دینا ہے. اسی طرح جوش اور ولولے کی کمی، یہ دیکھیے ایک اندرونی ایک دشمن ہے ہمارا. اسی طرح سے سستی اور کاہلی، شہوت پرستی، ہماری حب دنیا، یہ سب جو ہے ہمیں اندرونی طور پہ کمزور کرتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کے، ان دشمنوں کے اوپر، یہ ہمارے دشمن قرار پاتے ہیں، ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو ہمارے لیے جو باہر کا محاذ ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی پھر ہمارے عمل کے اندر، ہمارے ایکشنز کے اندر، ہماری پلاننگ کے اندر، ہماری پالیسیز کے اندر، وہ سب پازیٹیو ٹریٹس دکھانا شروع ہو جائیں گے ہم اپنے عمل کے اندر، جب ہم ان کو اوور کم کر لیں گے، اس کے اوپر غلبہ کر لیں گے. بیرونی دشمن، دوبارہ جوانوں کے لیے اندرونی دشمن کی لسٹ ہم نے دے دی. بیرونی دشمن جو ہے اس کے اندر آپ سب سے سر فہرست جو دشمن ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ اس وقت پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار پاتا ہے، اور اس کی تشخیص یہ نہیں ہے کہ اس حقیر نے دی ہے، اس کی تشخیص ہمارے بزرگان نے دی ہے، اس کی تشخیص ان ایکسپرٹس نے دی ہے کہ جو متخصص ہیں اس چیز کے. اور اگر انسان ان کے اگر دلائل کو دیکھنا شروع کرے اور اس کے مصادیق کو دیکھنا شروع کرے کہ دنیا کے اندر امریکہ نے کتنی تباہی پھیلائی ہے، کیا سیریا ہو، کیا یمن ہو، کیا آپ کے پاس افغانستان ہو، کیا عراق ہو، خود پاکستان، یہ جو مسائل امریکہ نے اس پورے خطے کے اندر مسلمانوں کے لیے کریٹ کیے ہیں، مسلمان سرزمینوں کے اوپر جو اس نے ایک اپنی حکمرانی قائم کی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ ساؤتھ امریکہ کی طرف دیکھیں، آپ ہیروشیما ناگاساکی کی طرف دیکھیں، آپ جہاں جہاں دیکھیں گے امریکہ کی آپ کو تباہی اور بربادی ہی دنیا کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے امریکنز. تو سب سے بڑا دشمن امریکہ قرار پاتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہی جو ان کا پالتو ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آج زائنسٹ رجیم کے نام سے یا اسرائیل کے نام سے مشہور ہے، کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کے وجود کو عالم اسلام نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اور الحمدللہ رب العالمین پاکستان نے بھی آج تک تسلیم نہیں کیا کہ یہ ایک الیگل اینٹیٹی ہے کہ جو مشروعیت نہیں رکھتی ہے، الیجیٹیمیٹ اینٹیٹی ہے، صرف اور صرف بدماشی کے بیس پہ بنائی ہوئی ایک، اور لوگوں کے خون کے اوپر، لوگوں کے گھروں کو مسمار کر کے یہ بنائی گئی ہے وہاں سے فلسطینیوں کو در بدر کر کے. یہ دوسرا دشمن بیرونی قرار پاتا ہے. اسی طرح سے مادہ پرستی، آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ازمز بھی ہیں، یہ بھی بہت سارے جو ہمارے اس وقت معاشروں کے اندر کانسیپٹس رائج ہو گئے ہیں، جو کلام جدید کے موضوعات اکثر ہم آپس میں بات کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن علمی میدان کے اندر، ہمارے حریف ہیں علمی میدان کے اندر. آئیں گے مثلا اپنے ادلہ کے مطابق، جو کہ کمزور ادلہ ہیں، اس سے وحی کا انکار کریں گے، اس سے ماورا طبیعہ کا انکار کریں گے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے، کوئی وحی موجود نہیں ہے، جو کچھ ہے بس یہ مادہ ہے. بس یہ جو سارے ازمز ہیں، جس طرح سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ سارے ازم ہمارے بیرونی دشمن ہیں. لبرلزم اس وقت آپ دیکھیے پاکستان میں کتنی تیزی سے اس کو رواج دیا گیا، پھیلایا گیا، یہ ہمارے بیرونی دشمن ہیں. اسی طرح سے استعماری اور استبدادی قوتیں جتنی بھی ہیں، یہ فرانس ہو جائے، جرمنی ہو جائے، یہ ہمارے ایکسٹرنل اینیمیز قرار پاتے ہیں. بس اربعین سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو اربعین اہل عالم اسلام کا تجمع ہے کہ جہاں پر مومنین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے وہ موجود ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں سفارائی کریں اور ان بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں پلان کریں. یہ ایک اربعین سے جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے پاس میسج جو وہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ ہماری وہاں سے فکری رشد اور ہماری فکری موومنٹ اور فکری تحرک کی طرف ہمیں امت کو لے کے جانا ہے، اور اربعین جو ہے وہ اس کے لیے بہترین پلیٹفارم ہے.
بالکل. آپ ابھی سوال، آپ سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جو بات کی، اب دیکھیں اصل جو خطرہ ہے اربعین کو، یا اربعین بھی ہم جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ملت اربعین ہے، اربعین کے اندر جو اربعینی ملت ہے اس کو، وہ امتزاج ہے انہی دشمنوں کا. یہ جو ہم نے
مل گئے
ہیں یہ امتزاج ہے. آپ دیکھیں ہم نے کہا کہ خارجی دشمن، آغا صاحب نے فرمایا بیرون مثلا امریکہ ہے، اسرائیل ہے. خوب یہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح عمل کرتے ہیں، یہ انہی دشمنوں کی جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہماری صفوں میں، یا وہ نفس کے جو آغا صاحب نے اشارہ کیا، وہ نفس اور اس کی وہ جو نفسانی منفی خواہشات ہیں، ان چیزوں سے. اس وقت مثال دے دیں تھوڑا سا اس کو ملموس کرنے کے لیے، مثلا موقب لگایا میں نے، خوب اب میری شہرت طلبی، میری وہ نفسانی خواہشات مجھے بہت سے ایسے کاموں پہ جو ہے وہ وادار کریں گی یا مجبور کریں گی کہ ہو سکتا ہے میں اس اپنے موقف کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر کسی اور کو ضعیف دکھانے، کمزور کرنے کے لیے مثلا کچھ اقدامات کروں. خوب اب یہ وہ خارجی دشمن اور داخلی دشمن ایک دوسرے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ ڈال کر عملاً کیا ہوگا، نقصان پہنچائیں گے اس ہدف بزرگ عربینی کو. تو عملاً کیا ہوگا، عملاً جو ہمارا وسیلہ تھا یعنی جو ہمارا ذریعہ تھا اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس ذریعے کو ہم اس ہدف کے اوپر اس کے اس سے بھی مزید جو ہے بڑا کر دیں گے، اس ہدف کو قربان کر دیں گے اس وسیلے کے اوپر. تو یہ عملاً ہم کیا دشمن کی سازش کے اندر جو ہے وہ شکار ہیں، دشمن کی سازش میں جائیں
گے. جی شکریہ. چونکہ وقت دام گنجائش کم ہے، اگلا ایک اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دشمن کی اقسام واضح ہو گئی، دشمن کا معنی جو ہے ہمارے لیے واضح ہو گیا. اب یہ دشمن جب دشمنی کرتا ہے تو مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، میں چاہوں گا اس نوعیت پہ گفتگو فرمائیں.
دیکھیے دشمن کی دشمنی کا نتیجہ جنگ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس وقت پوری کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب بھی دو حریف ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہیں تو کسی نہ کسی قسم کی جنگ معرض وجود میں آئی ہے. جنگ کی ہمارے پاس دو اقسام جو ہے وہ قرار پاتی ہیں. ایک وہ قسم ہے کہ جس سے معمولاً لوگ متعارف ہیں اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ ملموس طریقے سے اویلیبل ہوتی ہے لوگوں کے لیے مشاہدہ کرنے کے لیے، تو وہ جنگ بہت آسان ہے سمجھنی، جس کو ہم جنگ سخت تعبیر کر لیتے ہیں، ہارڈ وار. جنگ سخت یعنی وہی جو عسکری جنگ، وہی جو آپ نے جس طرح مثلا پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے کہ اتنی جنگیں ہوئیں ماضی میں، ایک جو ہے وہ 48 میں ہوئی، 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، اس طرح سے مختلف جنگیں ہوتی رہیں کہ جس کے اندر اسلحہ کار فرما ہوتا ہے اور اس کے اندر ہدف کیا قرار پاتا ہے، وہ انسان کا بدن اور ملکوں کا انفراسٹرکچر، ملکوں کی سرحدیں، یہ ساری اس کا ہدف قرار پاتی ہیں. ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، بندوقیں استعمال کیے جاتے ہیں، راکٹس استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سارے جو اسلحے کی مختلف فارمز ہیں، جہاز استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو بمباری کر سکیں، یہ ساری کی ساری ہم ہارڈ وار کی تعبیر اگر استعمال کریں ان کے لیے تو یہ ایک قسم کی جنگ ہے. ایک اور قسم کی جنگ ہے جس کے اوپر نہ زیادہ بات ہوتی ہے اور جس کی طرف شاید متوجہ ہونا بھی اس کے مقابلے میں بلکہ یقیناً کافی مشکل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جنگ نرم. جنگ نرم کیا ہے؟ سائیکولوجیکل وارفیئر. اس کا تعلق انسان کی فکر سے ہے، انسان کی سوچ سے ہے، انسان کے ارادے سے ہے، انسان کے فیصلوں سے ہے. اور اسی کو اگر آپ انسان سے اٹھا کے ملتوں کے لیول پہ لے جائے تو اقوام کے فیصلے، اقوام کے ارادے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ جنگ نرم ہے. جس کے اندر جنگ سخت میں تو آپ دیکھیے کہ معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ فوج ہوتی ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے، فوج کے خلاف فوج اقدام کرتی ہے، اور ہاں اس میں سویلین کیجولٹیز بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں فوج لڑ رہی ہوتی ہے. جنگ نرم کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ ہر فرد کے لیول پر کار فرمائے، اور جو شخص جتنا کمزور ہے وہ اتنا ہی اس کا زیادہ شکار بننے کا اس کا چانس موجود ہے. جنگ نرم انسان کے فہم کے ساتھ اور انسان کی سائیکالوجی کے خلاف ہوتی ہے، تو اس کو ہم نفسیاتی یا تبلیغاتی جنگ کا نام دے سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کے مصادیق ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ صرف آج ہو رہی ہے، ہاں آج بہت بڑھ چڑھ کے ہو رہی ہے، لیکن اس کے مصادیق ہمیں ماضی میں بھی ملتے ہیں. حتیٰ اگر آپ جو ہے وہ فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ چلے جائیں، اس وقت بھی ملتے ہیں. خود امام علی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات آنا کہ جب امام کی مولا کی شہادت ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ علی کی شہادت جو مسجد میں ہوئی، ہم علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ جب امام علی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے کر دی جاتی ہے کہ جو دور بیٹھے ہیں، جو امام علی علیہ السلام سے واقف نہیں ہیں، وہ اس سوال کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا مسجد میں کیا کام تھا. ٹھیک ہے، یہ پروپیگنڈا وار جو ہے یہ اس وقت بھی بہت افیکٹو تھی، اور اس کے بہت سارے اور مثالیں ہیں کہ جس میں ہم ابھی جائیں گے تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جنگ نرم آج جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے، اور رہبر معظم نے اس کے اوپر بہت ساری جگہوں پر اشارہ کیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کو مطرح کیا ہے، کھولا ہے کہ اس طرف امت کو جو ہے وہ توجہ کرنی ضروری ہے، امت کے اکابرین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، امت کے اکیڈیمکس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے امت کے جوانوں کو، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف ایک جنگ اس وقت جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے جس کو جنگ نرم کہا جاتا ہے, اور یہ آپ کی ذہن سازی کر رہی ہے. آج ہمارے بچوں کا ایک خاص طریقے سے بولنا, ہمارے بچوں کا ایک خاص طریقے سے اٹھنا بیٹھنا, ہمارے بچوں کا ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا, وہ اقدار کے جو اسلام نے پروموٹ کیے ہیں ان اقدار کو یا تو کاملاً ہاتھ سے چھوڑ دینا, یا پھر ان کی ایک ایسی تشریح اور ایک ایسی تفسیر کہ جو مغرب نے کیا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا, یہ سب جنگ نرم کا حصہ ہے. آج جو ہمارے ہاں سوال اٹھتے ہیں جوانوں کے, اکثر انسان دیکھتا ہے کہ یہ دشمن کی جنگ نرم کا شکار ہوا ہے. اچھی بات ہے سوال پوچھیں جوان, یعنی ہم اس سے ڈسکریج نہیں کر رہے.
جو پیچھے سے منشا بن رہا ہوتا ہے وہ انہیں کا پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف کیا ہوتا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. تو جنگ سخت کے اپنے اہداف ہوتے ہیں اور جنگ نرم کے اپنے اہداف. ابھی آپ کربلا کی طرف آئیے, اربعین امام حسین علیہ السلام کی طرف آئیے. دیکھیے اس کا ایک مقصد اور اس کا ایک غریضہ ہے کہ جس کے تحت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انکریج کیا. آیا ہمیں سوال جو پوچھنا ہے, اگر ہمیں جنگ نرم کے اندر جو ہے وہ شکست دینی ہے دشمن کو, سوال یہ ہے کہ آیا جو آج ہم نے اس کا ہدف بنایا ہے یہ وہ اوریجنل ہدف ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کہیں پر آپ کو محسوس ہوگا ہے, کہیں پر آپ کو محسوس ہوگا نہیں ہے. مثلاً آپ کہیں گے, مثال دیجیے. مثال اس کی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے زیارت کے قافلوں کو اور زیارت پہ جانے کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے, اور لوگوں سے جو ان کے خرچے اور اخراجات ہیں ان قافلوں کے, اس سے کئی گنا زیادہ پیسے لے رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس اہداف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے. بس یہ جنگ نرم کا حصہ ہے, یہ اس کا پورا کا پورا ٹیکٹک. اسی طرح بھی پیچھے ہمیں کچھ سال پہلے پتہ لگا, غالباً 2 سال پہلے, کہ جو مشی ہوتی ہے, واک ہوتی ہے, اس کے اندر ایک خاص کسی مقام پر ایک امیوزمنٹ پارک بنایا جا رہا ہے. یعنی مومنین جو ہے وہ نجف سے کربلا کے لیے پیادہ روی کر رہے ہیں, مشی کر رہے ہیں, اور راستے میں کوئی ایک خاص مقام آتا ہے جس کے اوپر ایک ایسا پارک بنایا جا رہا ہے, جس طرح آپ کو پتا ہوگا یہ واٹر پارکس ہوتے ہیں کہ سوئمنگ پولز ہوتے ہیں, کیونکہ گرمی آپ کو پتا ہے عراق میں زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے اور لوگوں کی استراحت کے لیے. دیکھیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مشی کے پیچھے فلسفہ تھا وہ کیا تھا, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. آیا اس کا فلسفہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں جانا ہے, یا فلسفہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو رف اینڈ ٹف بنانا ہے, امام کا سپاہی بنانا ہے, امام کے غم میں ہمیں پیدل چلنا ہے, اس درد کو فیل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس درد سے اہل بیت گزرے, یہ اس کو ایک نعوذ باللہ ایک میلے کی شکل دینے کی کوشش یہ
دشمن کر رہا ہے.
دیکھیے کہ یہ ان کی
شارٹ وار کا ایک حصہ ہے, وہ کر رہا ہے, لیکن ہمیں مومنین کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے.
بالکل, اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے اپنے عزم و ارادے میں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور مومنین جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ قوی ہیں کہ یہ چیز ہونے دی جائے. لیکن اس حوالے سے پریکٹیکل اقدامات ہو چکے ہیں, بس جنگ نرم کی طرف متوجہ ہونا. خود وہاں پر کربلا کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں, کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ پھر جس کو انٹرنیشنل میڈیا یوز کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف, اس دین کے خلاف, امام کی نہضت کے خلاف, امام کی حرکت کے خلاف,
تشیعوں کے خلاف,
تحریک کے خلاف, تشیعوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ جنگ نرم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے نام بھی آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے معمم لوگ بھی نظر آ جائیں کہ جو لباس میں موجود ہوں, علماء کے لباس میں موجود ہوں, لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ بیدار رہیں, آپ اس جنگ نرم کو
اپنی بصیرت اور شعور کو بڑھا کے انسان یہ تمیز دے سکتا ہے کہ امامے والا جو ہے وہ آیا ہدف پہ عمل کر رہا ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہے, یا اس کے خلاف جا رہا ہے.
اس معرفت امام حسین علیہ السلام اگر انسان کے پاس ہو تو وہ ایک بہترین ٹول ہے اربعین کے موقع پہ کہ امام کی نہضت, امام کی تحریک, امام کی موومنٹ, اس کا مقصد کیا تھا, امام نے کیا فرامین ارشاد فرمائے, امام کے وہ اصحاب کے جو باوفا اصحاب تھے ان کے کیا فرامین تھے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا کہا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, امام سجاد علیہ السلام, ان سب کی جو تعلیمات ہیں, یہ ہمارے پاس وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس جنگ نرم کا بہت آسانی سے مقابلہ
کر سکتے ہیں. شکریہ آغا, میں چاہوں گا کہ اسی آغا صاحب نے اپنی آخری گفتگو میں بڑے خوبصورتی سے جنگ نرم کو وضاحت کرنے کے بعد اس کو ٹچ دیا اربعین کے ساتھ. چونکہ پروگرام بھی ہمارا اسی مناسبت سے ہے, میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ان تجربات کی روشنی میں کہ جو آپ نے اربعین میں دیکھے کہ دشمن جو ہے وہ کیا اقدام کر سکتا ہے اس اتنے عظیم واقعے کو خراب اور منحرف کرنے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے.
میں دیکھیں, بہت خوبصورت گفتگو کی آپ صاحب نے. سافٹ وارفیئر اور ہارڈ وارفیئر کے حوالے سے. اب اس میں توضیح تشریح میں جتنا انسان جائے جو ہے اتنا جایا جا سکتا ہے. ہم اس کو اگر مصداقی آ جائیں اربعین کے حوالے سے مثلا اس پہ گفتگو کریں, تو یہی جو آج ہم نے سافٹ وار کے حوالے سے کہا کہ ایک, میں اس میں بات شروع کرنے سے پہلے اس کی طرف توجہ دلانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ناظرین کے لیے بھی اس میں پیغام ہے اور جو انشاءاللہ اس پروگرام کو سنیں گے ان کے لیے بھی, کہ ان پروگراموں میں محدود انداز میں گفتگو ہوتی ہے. ہمیں خود چاہیے کہ مزید اس پر جا کے ہم ریسرچ کریں, ایجوکیٹ کریں, نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں, دوسروں کو ہم بتائیں کہ یہ مطالب کیا ہیں, پھر خود اپنی جو ہے وہ ریسرچ کریں, دیکھیں آگے اس پہ جو ہے وہ مطالعہ کریں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں تو اتنی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. جو اصب یہ سافٹ وار ہے, بعض اوقات ہم بعض لوگ یا ہم بعض جو ہے وہ افراد وہ ایسا تصور کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں کہ یہ اصب یہ باتیں ہیں, یعنی یہ کچھ خیالات ہیں یا نظریات ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ حتی سرات کے ساتھ کہا جا سکتا ہے, کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ دشمن تراشی کرتے ہیں, یعنی
بناتے ہیں,
بناتے ہیں دشمن, مصنوعی دشمن گھڑتے ہیں, تاکہ جب تک ایک مصنوعی دشمن کوئی نہیں ہوگا تو وہ اپنی بات جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے, اپنی پاور اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے. اب تفصیل ہے اس میں, آپ کو پتہ ہے, میں صرف اشارہ کیا, لیکن اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آئیں ہم دیکھیں آن دا گراؤنڈ, آن دا گراؤنڈ کیا ریالٹی ہے. آپ الحرب النائمہ دیکھیں عربی زبان میں, آپ لکھیں اس پہ سرچ کریں, آپ مراکز دیکھیں کہ دنیا کے اندر آیا سافٹ وار کے مراکز موجود ہیں یا نہیں موجود, آپ دیکھیں کہ کلنٹن جو وزیر خارجہ تھی امریکہ کی, ہیلری کلنٹن, ہیلری کلنٹن وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کے سب سے بڑا جو سافٹ وار ہیڈ کوارٹر ہے, سافٹ وار ایجنسیز کے مراکز ہیں, ان کو لیڈ کر رہی, اس نے خود کتابیں لکھی اس کے اوپر. آپ عرب ممالک کے اندر دیکھیں بڑے بڑے مراکز موجود ہیں کہ جو صرف سافٹ وار کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں, ان کے طریقے کار مشخص ہیں, نفسیاتی جنگ کرنا, لوگوں کے اندر تقسیم کر کے ڈالنا, مذہب کے لحاظ سے تقسیم کرنا, رنگ و نسل کے لحاظ سے تقسیم. جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ سافٹ وار جو ہے وہ یہ ہے کہ فزیکلی اس نے جو ہے وہ نہیں آنا میدان کے اندر, لیکن بغیر فزیکلی آئے اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنا, تاکہ اپنی فزیکل آنے کا جو ہے وہ راستہ ہموار کیا جائے. ایک جو اربعین کے حوالے سے اس کو جو رابطہ دیا جا سکتا ہے, آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے آپ نے خود بھی اس کو جائزہ لیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ ظاہر ہے, اب ایک مثال آغا صاحب نے بیان کی کہ دشمن کو ایک بہت بڑا خطرہ یہ اربعین کے نام سے محسوس ہوا کہ جہاں پر ایک ملت بلکہ دنیا کی اقوام جو ہیں وہ آ کے وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہیں, امام حسین علیہ السلام کے نام سے, اسلام کے نام پر, ایک اسلامی نظام کے نام پر اکٹھی ہو رہی ہیں, خوب اس کو کیسے خراب کیا جائے. بہت محسوس انداز سے انہوں نے عرب عجم کا مسئلہ اٹھایا, ادھر آپ نے دیکھا عربیوں اور عجمیوں کا کتنا مسئلہ انہوں نے اٹھایا. ہمیشہ گزشتہ چند سالوں سے عربین سے پہلے عراق کے اندر ایسے مظاہرے کروائے جاتے ہیں, ایسے مقامات پہ اٹیک کروائے جاتے ہیں, مثلا ایران کی امبیسیز پہ اٹیک کرایا جائے گا, اس کے مقابلے میں عراق کے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ایسے اقدام کروائے جائیں گے, خود تاکہ کیا ہو کہ وہ ایک عربی اور عجمی کا ماحول بنے وہاں پہ, خراب سنی شیعہ کا ماحول, آئی ایس آئی ایس پوری جو ہے آپ کو داعش جو انہوں نے لانچ کی اور آج تک کر رہے ہیں. جنگ نرم کے اندر ایک اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ مقدسات سے سوء استفادہ کرنا. آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, کیا ہم اس کو اسی عربین کے مقدمے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دشمن کی ایک سافٹ وار ہے اس عربین کو خراب کرنے کے لیے, دیکھا جا سکتا ہے انسان کو مقدسات سے سوء استفادہ کرنا, جہاں پر مقابلے میں علماء بزرگان آ کے جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے تم ہماری بات نہیں سنتے, ایک شخص کی بات کو تم نے علم کر کے کرتا ہے عثمان بنا کے تم اس طرح جو ہے وہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دشمن سافٹ وار کر رہا ہے, دشمن سافٹ وار کر رہا ہے اس عربین کو ہدف بنا کر. پھر اسی طرح آ کر مختلف بہانوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مثلا اقوام کے بہانے, قبیلوں کے, خود عراق کے اندر قبائل کے لحاظ سے انہوں نے کتنی کوشش کی کہ قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے, پھر پارٹیز کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے, یہ مقتدی صدر کی پارٹی ہے, یہ عقیم صاحب کی پارٹی ہے, یہ فلانے صاحب کی پارٹی ہے, یہ اس کی پارٹی ہے, دوسرے ممالک کے اندر. خوب یہ سارا کیا ہے, یہ سارا عربین کے اندر مختلف طریقے سے اسی سافٹ وار کے عنوان سے یا اس انداز سے آ کے سازش کرنا اور لوگوں کو مایوس کرنا. دیکھیں جنگ دار, اب وقت چونکہ ختم ہے, میں بالکل آخری بات کر کے آپ کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جنگ نرم کے اندر ایک اہم ترین اس کا طریقہ جنگ نرم کا یہ ہے، دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مایوس کرے، غم زدہ کرے، جیسے آقا صاحب نے کہا نفسیاتی جنگ جو ہے کرنا، نفسیات سائیکالوجیکل وار کے اندر مد مقابل کو غم زدہ کرنا، غم زدہ بے این مانا کہ مایوس کی، اس کو کہنا کہ تم نے کیا لیا، تھکا دینا اعصاب، ارادوں کو تھکا دینا۔ آقا صاحب نے کہا جنگ نرم کیا، ارادوں کی جنگ، اربعین کے لیے اتنی مشکلات ایجاد کریں، اتنی مشکلات ایجاد کرو کہ ایک شخص جو گھر سے نکلے چار دن کے سفر کو 22 دن کے سفر پر طولانی کر دو، اتنی موانع اس کے اندر، اتنی جو ہے مشکلات ہرڈز اس کے اندر آپ کھڑی کریں کہ اس کے جو ہے ہمت کم ہو جائے، اس کی ہمت ٹوٹ جائے، وہ کہے کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں کہ اتنی مشکلات میں لکھ۔ خوب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم اس سافٹ ویئر کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ عظیم ہدف کو جو ہے وہ خراب کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ اجازت دیں،
بہت کم وقت رہ گیا ہے، چاہوں گا اگر مختصر
صرف ایک نقطہ، ظاہر ہے زمانے کے امام کے حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خود اربعین کا ایک ماحول بنا اور جو خود کربلا کے اندر جو ہے وہ ہم خود بھی جب جاتے ہیں تو ایک انرجی محسوس ہوتی ہے کہ ساری دنیا سے مؤمنین آئے ہوئے ہیں، سب وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، سب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وصل ہیں اور ان سے کنیکٹڈ ہیں، تو انسان کے اندر ایک جذبہ ایمانی ابھرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دشمن کو کتنا سیریس اس سے نقصان پہنچا کہ وہ جو ہر حوالے سے، جیسے مولانا نے فرمایا، ہر حوالے سے مومنین کو ایک دوسرے سے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور مسلمانوں کے دھڑوں پر دھڑے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے کے اوپر وہ چلانے کی اپنی پوری پالیسی کو کوشش کر رہا تھا، اس کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو، جس طرح ایک اب اس طرح سے لگتا ہے کہ امام نے یوں اپنی باہیں کھولی ہیں اور کہا ہے کہ آپ سارے جو ہے نا میرے آنگن میں، میری بازوؤں میں آ جاؤ آپ، اور پوری امت نے جو ہے وہ یہ ماحول بنایا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت دشمن کے لیے اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ ایک جگہ پر تشیع کے خواص اور عام سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں پر آ کر ایک یونینمس میسج دیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کس چیز کی تیاری ہے؟ ہمارے اہل ایمان کو نظر آئے یا نہ آئے، ہمارے دشمن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زمانے کی حجت کے ظہور کی تیاری ہے۔ یہ اربعین جو ہے یہ اس طرف ایک قدم اٹھ چکا ہے، بہت سگنیفیکنٹ قدم ہے، اور اس کے اوپر علماء نے یہ تفسیر کی، یعنی ہم کون ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے، لیکن اس کا تعلق آپ دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام نے، اور بالکل آخری بات، زمانے کی حجت امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے تشریف جب لانا ہے تو امام نے اپنا کیا تعارف کروانا ہے؟ امام کا تعارف میں خود اٹھا کے دیکھیے کتابیں کہ امام کہیں گے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفی اور امام حسین علیہ السلام کا تعارف پوری دنیا کے اندر ہونا امام کے ظہور سے پہلے، یہ ایک لازم و ملزوم جیسی چیز نظر آتی ہے، اور آج وہ ماحول بن چکا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میڈیا بلیک آؤٹ ہے، ہر جگہ کے چھوٹے سے چھوٹے جو ہے نا وہ کوئی چار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مین اسٹریم میڈیا آ جاتا ہے اور اس کو پر رنگ کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں، لیکن اتنا بڑا تجمع ہوتا ہے ہر سال اربعین کا، مین اسٹریم میڈیا، سی این این، بی بی سی، فاکس، اسی طرح پاکستان کے میڈیا، یہ کس حد تک اس کو دکھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بس یہ اسی جنگ نرم کی ایک کڑی ہے جس کو ذہن میں
رکھنا، یعنی میڈیا بائیکاٹ بھی جو ہے وہ جنگ نرم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ دنیا اس امام حسین سے، کہ جو یہ اربعین پوری دنیا کو تعارف کروا رہی ہے، اس کو روکا جائے اور معنی بنے کہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لے کر آئے یہاں پر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دشمن شناسی کا ایک موضوع جو ہے انتہائی وسیع و عریض ایک موضوع ہے، اور اس کی شناخت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ایک مومن کا جب تک کہ وہ حجت خدا اور خدا کی معرفت کے بعد ان کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے ایمان کے اوپر جب ضربیں لگتی ہیں تو وہ داخلی اور خارجی ہر دو طرف سے ہوتی ہیں۔ خارجی دشمن بھی اپنے پورے اقدامات کرتا ہے اور داخلی دشمن بھی اپنے پورے اقدامات کرتا ہے۔ تو جب تک انسان دشمن کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا، اس کے اقدامات کو نہیں پہچان پائے گا، اور جب اقدامات کو نہیں پہچان پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا دفاع نہیں کر پائے گا، اپنا ایمان کھو بیٹھے گا، اور اس ایمان کے چھن جانے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ خدا کا بھی انکار کر دے گا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہر مومن کا، بلکہ ہر مسلمان کا جو ہے یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اسلام ناب محمدی کو اچھے طریقے سے مطالعہ کرے، اپنے عقیدے کو جو ہے وہ مضبوط بنائے، چونکہ آج دشمن نے جس جنگ کا اور جس حربے کا استعمال شروع کر دیا ہے، جس کو ہم نے جنگ نرم کہا، سافٹ وار کہا، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، چونکہ اس کے اندر عقیدے کو پہلے متزلزل کیا جاتا ہے، ایمان اگر پہلے کمزور تھا مزید کمزور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے پروپوگنڈا کا ایک مشینری جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن اپنے اہداف بھول کر دشمن کے اہداف کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ہدف قیام امام حسین علیہ السلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا ابا عبد الله۔
خون کی فتح۔
حسین جب کے چلے با
انتقام
دے دو پغر نہ تھا کوئی کی جو تھا میں
کیوں مجھے
اے حسین کے خون کا انتقام لینے۔
وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ لو جعله الله آخر العهد من زيارتك الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اپنے دو فرزند اون و محمد شہید ہوئے، لیکن آپ کبھی بھی اپنے بیٹوں کے بچھڑنے کا ماتم نہیں کیا۔ لیکن دو مقام ایسے ہیں جہاں آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو شہید کے بدن کے اوپر گرا دیا۔ آپ سلام اللہ علیہا حضرت علی اکبر کے سرحانے تشریف لائیں اور بے اختیار اپنے آپ کو علی اکبر کے جسد مبارک پر گرا دیا۔ دوسرا مقام عصر عاشور، جب اپنے آپ کو اپنے بھائی امام حسین کے بدن اقدس پر گرا دیا اور آپ سلام اللہ علیہا کی صدا بلند ہوتی ہے، یا رسول اللہ، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، یہ آپ کا لاڈلا حسین ہے، یہ آپ کے بدن کا ٹکڑا حسین ہے۔ کہاں ہے مقتولین کربلا کا انتقام لینے والا؟ کہاں ہے وہ جو انبیاء اور اولاد انبیاء کے پامال کیے گئے خون کا انتقام لے گا؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتولین کے خون کا انتقام لے گا؟
اے اللہ تو درود و سلام بھیج اپنے ولی پر جو کہ امام حسن عسکری کے فرزند اور تیری حجت ہیں اور ان کے آبا و اجداد پر اس وقت اور ہر وقت جو ولی ہیں محافظ ہیں قائد ہیں مددگار ہیں رہنما ہیں اور نگہبان ہیں یہاں تک کہ تو انہیں اپنی مرضی سے اپنی زمین پر سکونت اختیار کرنے دے اور اس زمین پر طویل عرصے تک فائدہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے۔ پروردگارا ان گرم دلوں پر اور ان مشتاق سانسوں پر اور ان مخلص جانوں پر اپنا لطف رحمت اور فضل نازل فرما۔ پروردگار ان زحمتوں کو اس عزاداری کو اس نوحہ خانی کو اس عشق جذبہ اور محبت کو اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے جوانوں مردوں اور خواتین نے انجام دی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس مجلس کے شرکا کا سلام سید الشہداء کی پاک تربت تک پہنچا دے۔ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے جدا نہ فرما۔ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے عشق میں زندہ رکھ اور ان سے عشق اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں موت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے آل محمد علیہم السلام کا، انقلاب اسلامی کے مقدس نظام کو جو عاشورہ کے پرچم تلے اور امام حسین کے نام پر قائم ہوا ہے، اس نظام کو ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور تک محفوظ فرما، اس نظام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار دنیا بھر کے ستمکاروں طاقتور ظالموں جن کے پنجے مظلوموں اور بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہیں، ان سے دنیا بھر کے مظلوموں کا انتقام لے۔ پروردگار ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب نازنی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار امام خمینی کی پاک و پاکیزہ روح کو اور شہداء کی پاک و پاکیزہ ارواح کو اس ملت اور ان شرکا سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جو کچھ کہا اور سنا ان سب چیزوں کو اپنے لیے اور اپنے راستے میں قرار فرما۔